الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختوم محترم لائق سب احترام حضرات علماء کرام لائق سب تقریب حاضرین مجلس مسجد حاضر کے عہدے داران سامعین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ مذاکرے کی محفل ایک عرصے دراز اور یہ 26واں سال ہے اس مذاکرے جب یہ حضرات تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ آدمی سدا بہار نہیں ہوتا. میں پہلے تسلیم کر لوں کہ میرا سینہ میرا گلا میرا سانس میری طاقت پہلے کی طرح نہیں رہی. میں نے ان سے اپنے بچے کا نام پیش کیا تھا کہ یہاں کوئی ایک جلسہ تقریب کوئی کروا لیں تاکہ یہ روایت باقی رہے, لیکن ان کا اصرار یہی تھا کہ مجھے وہ حاضری دیں. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مذاکرہ عام تقریر سے ہٹ کر ایک بہت مشکل کام جس میں آدمی کا ذہن دل اور دماغ اس کی اسٹڈی اس کا نالج اتنا حاضر ہونا چاہیے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ نے یہ پورا ماشاء اللہ ایک پلندرہ کیا مسئلے آپ نے پوچھے، کیا کیا سوال دریافت کیے، لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی صلاحیتوں بروئے کار لاتے ہر مسئلے کا تسلی وقت جواب دیا جائے، جس کی ضرورت ہوئی تو تفصیل، ورنہ جائز اور ناجائز پر اسلامی نقطۂ نظر اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے آپ کی گوش گزار کروں. خوب ذہن میں رہے ہمارا دین، ہمارا اسلام جیسا کہ فرمائے خطبے میں نے برکت کے لیے آئے پڑھی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کسی شخص نے بھی اسلامی دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والا شخص آخرت میں بھی خسارے میں ہو. ایک اصول سن لیجیے دین کا، ہم اہل سنت جماعت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء مجتہدین سے آج تک دین کے ماخذ چار رہے ہیں. اصول ہمارا دین ان چار باتوں سے ثابت ہوتا ہے، صریحاً قرآن کی کوئی آیت قرآن میں نہ ہو تو حدیث شریف، حدیث شریف میں نہ ملے قیاس، احادیث کو سامنے رکھ کے یہ قیاس میں اور آپ نہیں کرتے، علماء مجتہدین قیاس کرتے ہیں، اجماع امت کہ پوری امت کا اجماع اس مسئلے میں کیا ہے، یہ چار ہمارے ذرائع ہیں کہ جس سے ہم دین اور دینی مسائل بیان کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں. کوئی احمد اگر یہ کہے کہ ہم خالی قرآن مجید ہی سے مسئلہ سمجھیں گے وہ بالکل گمراہ بے دین، کہ حدیث کو چھوڑ دو خالی قرآن سے ہمیں مسئلہ بتائیے. حضور نے ایسے بے دین بد مذہب کی بشارت بھی اپنی زندگی میں دی. کتاب الاعتصام مشکات شریف ہم خبردار، ایک پیٹ بھرا اپنے مصری پر لیٹا ہوگا اور یہ کہے گا کہ حدیث کو چھوڑ دو خالی قرآن مجید کو تھام لو، ایسے بے دینوں کی بھی خبر حضور نے ہمیں پہلے ہی سے دے دی. جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے مسئلے کو ثابت کیا جائے یہ شریعت ہمارے میں، آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا گمراہ کرنے، نصوص کے مسائل کا بھی انکار کرتے ہیں، بے شمار حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اجماع امت کا انکار ہے، اقوال مجتہدین کا انکار ہے، اور یہ دین نہیں، یہ لا دینیت ہے. اس زمانے میں اگر 150 کروڑ مسلمان مان لیے جائیں 1.5 ارب، تو اس میں آپ کو کم سے کم 10 کروڑ نکال کر 1 ارب 40 کروڑ مسلمان آپ کو پوری دنیا میں حنفی ملے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر مسلک، پورا پاکستان چند لوگوں کو نکال کر سب حنفی، پورا افغانستان حنفی، کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے دوگنے مسلمان ہندوستان میں، چند شہر نکال کر پورا ہندوستان حنفی، مثلا کیرل، کرناٹک، یہ سارے شافعی، لیکن پورا ہندوستان حنفی، پورا بنگال، مشرقی بنگال، ہندوستان کا بنگال، کلکتہ جو بنگال ہم سے چلا گیا، یہ سب کا سب حنفی، پورا ترکستان کتنی بڑی آبادی، یہ سب کے سب حنفی. تو آج بھی ہمارے مذہب کے غالب اکثریت باوجود بے راروی گمراہی کے دور میں ہماری اہل الحدیث اکثریت موجود. ایک بات، دوسری وضاحت، دین کی وسعت، اس کی گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کسی عالم میں یہ جرت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جو چاہے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیں میں آپ کو جواب دوں گا. دین ہمارا اتنا وسیع ہے کہ یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی مسائل یاد ہوتے نہیں یاد ہو، اور حدیث شریف میں فرمایا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ مسئلہ بتائیے کیا ہے، وہ کہ لا عدل، میں نہیں جانتا، تو سرکار فرماتے وہ آدھا عالم ہے. اس کو جاہل نہیں کہا کہ میں مسئلہ نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے آپ کہتے مسئلہ نہیں جانتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق دسیوں مسائل میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے کہا مجھے اس بات کا علم ہے. اس کا قاعدہ بھی سن لیجیے. ایک نہایت ہی ادب مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تذلیل ان کی تذلیل کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے دربار میں کسی نے بہت ہی پیچیدہ مسئلہ پوچھ لیا امام اعظم. امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں, میں اس مسئلے کو نہیں جانتا. جو حاسدین تھے وہ برس پڑے, یہ ہے وہ تمہارے امام, اتنا سا مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے ہمیں علم ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا. یہ ہیں تمہارے امام, یہ ہیں تمہارے فقیہ, یہ تمہارے قاضی. امام اعظم سب کی بگ بگ سنتے رہے. اس کے بعد امام اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا میں وہ جواب دینے سے نہیں شرماؤں گا جو جواب اللہ کے دربار میں فرشتوں نے دیا. فرشتوں کیا دیا؟ سنی آئے وعلمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو وعلمہ آدم الاسماء کلہا ثم آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء کے نام سکھا دیے, سب کچھ سکھا دیا کلہا, ساری چیزوں کا کلہا ثم. پھر اس کے بعد سکھانے کے بعد علی الملائکہ, پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا. چونکہ وہ کہتے تھے کہ انسان کو پیدا مت کر, یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. پھر ان پر پیش کیا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا. تو فرشتوں نے کیا, قالوا سبحانک لا علم لنا, اللہ تعالیٰ پاکی ہے تیری ذات کو, ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں. الا ما علمتنا, ہم تو اتنی ہی بات جانتے ہیں کہ جتنی بات تو نے بیان. تو جب فرشتوں نے کہہ دیا لا علم لنا, تو ابو حنیفہ کہے کہ مجھے علم نہیں, تو اس میں کون سی شرم کی بات. تو باوجود اس کے کہ ان کے خلاف تھے, مگر اس کی دلیل سے سب کو شرمندگی اٹھانی پڑی. تو میں بغیر کسی تردد کے آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا, اور نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹال مٹول کروں گا, کتاب دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. فون نمبر لے لیجیے, فون کیجیے مجھے, میں تلاش کر کے آپ کو کتابوں میں وہ مسئلہ بتا دوں گا. اس لیے میں نے اس کا قانون پہلے بتا دیا, اپنی بے وضاحتی اپنی لا علمی میں نے پہلے ظاہر کر دی. اب اس کے بعد آئیے بلند آواز سے درود شریف, اس کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب. اللہ محمد جود و کرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. بعض جو غیر اگر سوالوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, ہم بعض غیر اہم سوالات کو نکال دیں گے, جو ضروری ہے ان کو لیں گے آپ کی اجازت. لیجیے سب سے پہلا سوال, روزے کی حالت میں غسل کرنا لازم ہو جائے تو کن باتوں کا خیال کریں. اگر روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے دو باتوں کا تو پہلے خیال یہ کریں, اگر یہ ناپاکی سحری کھانے سے پہلے کی اور سحری کھانے سے غسل کا وقت چلا جائے تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں, غرغرہ کریں, ناک میں پانی چڑھائیں اچھی طریقے سے. کہ غسل میں تین فرض, ناک میں پانی چڑھانا, کلی کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا. فرض کیجیے اتنا وقت نہیں کہ آپ مکمل غسل کریں, وضو کر لیں, ناک میں اچھی طرح پانی چڑھ جائے, دانت اچھی طریقے سے مان لیں, کوئی ایسی چیز مانے غسل نہ ہو, اس کے بعد میں آپ وضو کر لیں, یا وضو نہ بھی کریں تو یہ دو کام کر کے ہاتھ دھو کر سحری کر لیں. اب سحری کرنے کے بعد روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا تو اب آپ کو ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں, جو پہلے آپ نے چڑھایا وہ کافی, تاکہ روزہ ٹوٹنے سے بچ جائے. کہ ناک میں پانی چڑھانے سے دماغ میں اگر پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ احتیاط کریں. اچھا فرض کیجئے کہ روزے کی حالت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا, کچھ عوارض ایسے پائے, تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتیں, غرغرہ مت کیجیے, کلی کیجیے, کہ کلی کا کرنا فرض ہے, پورے منہ میں اچھی طریقے سے پانی جو ہے وہ پہنچ جائے, اور اس کے بعد پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی بھی ایک ذرہ برابر جگہ بھی غسل میں جو ہے وہ خشک نہ رہے. یہ ایک غسل کا آسان طریقہ میں نے حالت اس میں یہ بتایا، اور اس میں کچھ باریکیاں کہاں کہاں پانی نہیں جاتا ناپاکی کے غسل میں. ایک غسل تو کیا جاتا میل کچیل چھڑانے کے لیے جیسا چاہے آپ کر، لیکن وہ غسل جس سے ناپاکی دور ہوتی اس غسل کی بہت احتیاطیں، جس پر فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک پورا رسالہ طبیان الوضو، اس کے چند مندرجات، کیونکہ یہ سب کے کام کی چیز. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب تک جان کے وہاں پانی نہیں پہنچایا جائے پانی نہیں جاتا. ایک تو ناک میں صحیح طرح پانی چڑھانا، خالی ڈبونا نہیں، یہ کان کا حصہ اوپر کا، یہ دیکھیے ہاتھ لگا کر کے، یہ حصے میں جب تک الگ سے آپ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں جائے گا. اوپر کا حصہ یہاں پانی ڈالیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اچھی طریقے سے کان میں اس طریقے سے پہنچائیے دونوں کانوں، اور اسی طریقے سے پورے بدن میں جب پانی بہائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بغلوں کے نیچے بھی پانی گزاریں تاکہ یہ چیزیں سوکھی نہ رہیں. اسی طرح خواتین جب غسل کریں ناپاکی کا وہ بھی خاص باتوں کا خیال رکھیں، اپنے سینے کے نیچے بھی پانی پہنچائیں، اور یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانی کی جگہ بھی پانی کا پہنچنا بے حد ضروری ہے. ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. یہ آپ کا ایک سوال ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا یا نہیں، اور حضور کے معراج کو منامی بتایا، یعنی خواب کی معراج بتایا. اب آئی حضرت عائشہ صدیقہ پر جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ علم غیب کا انکار کرتی ہیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث سن لیجی. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور آئے، چاندنی رات تھی، میں نے پوچھا سرکار کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے. مجھے بتائیے کیا عام آدمی آسمان کے ستارے جانتا ہے؟ کیا عام آدمی کو معلوم ہے کس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ بعض نیکیوں کا اظہار ظاہر سے ہے، بعض نیکوں کا اظہار باطن سے ہے. ایک آدمی رات میں تہجد پڑھتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتا، آپ کو کیا پتا وہ کون سی نیکی کما رہا. رات میں وہ حضور علیہ السلام پر تسبیح لے کر 5000 درود شریف روزانہ رات میں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پھیرتا تسبیح، آپ کو پتا کہ وہ کیا نیکی کرتا. چپ چاپ سے کسی کی مدد کر دیتا، کسی دیوا یا یتیم کی، آپ کو پتا نہیں، اعلان تھوڑی کرے گا میر حمزہ مسجد میں کہ بھائی خبردار آج میں نے فلاں بیوا کی مدد کی. یہ کچھ نیکیاں چھپی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو پوچھا حضور ایسا کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے. معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان یہ تھا کہ میں جن سے سوال کر رہی ہوں ان کی نظروں سے نہ کسی کی نیکیاں پوشیدہ ہیں نہ آسمان کے ستارے پوشیدہ ہیں. جبھی تو سوال کیا، ابھی تو حضور نے جواب دیا ہی نہیں. سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان کا پتہ لگا یا نہیں کہ ان کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، کہ وہ ایسے سے پوچھ رہی ہیں نہ جس کی نظروں سے آسمان کا کوئی ستارہ اوجھل ہے اور نہ کسی کی نیکیاں اوجھل ہیں. ایک بات سرکار فرماتے کہ دیکھو صدیقہ تم تو میرے گھر کی عورت ہو، ملاوے کیوں پریشان کرتی ہو؟ میں کوئی ستارے گننے کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا پتا کس کی نیکیاں کتنی ہیں. بعض کا تعلق ظاہر، بعض کا تعلق باطن سے. تم نے اتنا بڑا سوال کر لیا، تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، یہ تو علم غیب کی بات. تو حضور نے برجستہ فرمایا کہ وہ عمر فاروق ہے جس کی نیکیاں اتنی کتنی. پھر انہوں نے گفتگو آگے بڑھائی، کہا یا رسول اللہ جب عمر فاروق کا یہ حال تو میرے والد کا کیا حال؟ فرمایا صدیقہ تیرے والد کی تو صرف ایک نیکی حضرت عمر کی زندگی کی نیکیوں کے برابر. اب غیب پر ایمان نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کو بتاتی. معلوم ہوا کہ یہ بات نہایت لغ اور بک بک کرنے والوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان پر جناب یہ تھوم دی ہے. چلیے صاحب یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا، تسلی ہو گئی. اب آئیے وہ معراج منامی، خواب کی معراج کی وہ قائد. مولانا بھائی علماء کرام ذرا آگے آ جائیے، مولانا نعیمی صاحب کو یہاں بلا لیں. اب آئیے بڑی تفصیل، اب آئیے یہ تفصیل کہاں کہاں. سب سے پہلے حوالے آپ کے ذہن میں رہیں، علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پورا باب باندھ کر اس کا جواب دیا ہے کتاب و شفا. کتاب و شفا کی دو شرح علامہ شہاب الدین خفاجی اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج النبوت ان میں بھی موجود، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں موجود. اب سب کی تلخیص سنیے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے معراج جسمانی کا انکار کیا. بالکل صحیح، ہم بھی مانتے ہیں انکار کیا. اب سنیے انکار. تمام علماء اس پہ متفق ہیں تقریباً کہ حضور کو معراج شریف ہوئی 51 سال کی عمر میں، یا کوئی قول کہیں مل جائے تو 50 یا 52 سال کی عمر میں حضور کو معراج ہوئی. اچھا اب بتائیے کہ معراج حضور علیہ السلام کو کہاں ہوئی، کہاں سے ہوئی. قرآن سنیے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ، مسجد اقصی بیت المقدس، وہاں حضور کو معراج. یہ ہے وہ معراج جو جسمانی معراج. اب سنیے، معروف قول یہ ہے اور سب اس کے قائل کہ عمر میں اختلاف ہے، اس کو ہم نے اپنی کتاب فضائل صحابہ و اہل بیت میں کوشش کی اس کو نبھانے کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شادی کے وقت کیا تھی، یہ ایک الگ مسئلہ. اس مسئلے میں سب متفق ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح حضور کا مکہ میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں آئیں مدینہ منورہ میں. سمجھے میری بات؟ بہت آسان، نکاح مکے میں ہوا لیکن حضور کے گھر میں کب آئیں؟ مدینہ منورہ میں. اب مجھے بتائیے کہ حضور کو معراج کہاں سے ہوئی؟ مکہ سے. قرآن مجید، جب حضور کو معراج مکہ سے ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں. اب لائیے دلیل، کیا حضرت صدیقہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج، جسمانی معراج کی وہ قائل نہیں. جب معراج کے وقت میں وہ حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں تھی تو یہ گواہی کیسے مانی جائے؟ کیسے کہیں گے کیا حضرت عائشہ صدیقہ اس کا انکار کرتی کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے بستر پہ ٹٹولا، حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا، اور لوگ لائے بڑی دلیل نکال کر کے کہ دیکھا ام المومنین منع کرتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، منامی ہے، خواب میں ہوئی ہے حضور علیہ السلام کو معراج، اور آپ لوگ بلا وجہ کے جلسے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے حضرات اگر یہاں موجود ہیں تو چند باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، ڈنڈا مارے بغیر بھی بات ہو سکتی شرافت کے انداز میں. یہ بتائیے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہی نہیں، ان کی گواہی کیسے معتبر ہو کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں، تو موجود ہی نہیں. یہ بات باعث ثبوت کو پہنچ گئی. اب ایک سلسلہ رہتا، وہ ام المومنین ہماری ماں، تو انہوں نے یہ کیا کہا؟ وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. کیسے صحیح کہا؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی مدارج نبوت اٹھائی. مدارج نبوت میں شیخ محقق کہتے ہیں حضور کی معراج کی تعداد 34 ہے. حضور کو 34 معراج ہوئی، ان 34 معراج میں ایک معراج جسمانی تھی اور 33 معراج حضور علیہ السلام کی روحانی تھی. تو بھائی حضرت عائشہ صدیقہ کسی دوسری معراج کا ذکر کرتی ہیں کہ جن کا واسطہ ان سے بڑا. آیا آپ کے خیال شریف میں؟ وہ اس معراج کے منکر نہیں، اس معراج میں تو گواہی ان کی معتبر نہیں کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں، پھر کیسے کہتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور معراج کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تھی تو حضور علیہ السلام کو وہ معراج روحانی ہوئی. بات بالکل واضح، بہت اس میں کلام ہے لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی. تیسرا، ہاف شرٹ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مائکرو فون پر نماز کا کیا حکم؟ پینٹ شرٹ شعار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شعار مذہبی ہوتا ہے، ایک شعار قومی ہوتا ہے. شعار کا مطلب سیمبل، علامت، نشان. جو مذہبی شعار وہ نہیں بدلتا، جو قومی شعار وہ وقت کے اعتبار سے بدل جاتا. مثلا قومی کیا شعار؟ عیسائیوں کا گلے میں صلیب ڈالنا، یہ ان کا قومی شعار. سکھوں کا ہمارے امامی کی طرح پگڑی باندھنا اور پیچھے سے شملہ نہ نکالنا، یہ ان کا مذہبی شعار. کرپان ایک خنجر کی طرح ہوتا یہاں لگانا، یہ ان کا مذہبی شعار. ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہننا، یہ ان کا مذہبی شعار. زرتشت آتش پرس لوگ ایسے زنار ڈالتے بیچ میں. ایک مالدار قسم کے لوگ چاندی اور سونے کی چین ہوتی، اور جو ان کے غریب ہیں وہ دھاگا ڈالتے اس طرح بغل میں سے نکال کر کے، اس کو کہتے ہیں زنار. یہ ان کی مذہبی علامتیں کہ مسلمان اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ مذہبی شعار. پتلون پہننا، ٹیبل کرسی پر بیٹھنا، یہ اس زمانے میں انگریزوں کا قومی شعار تھا. اب انگریز تو چلا گیا، پورے ہندوستان اور پاکستان اور ترکستان اور جناب مصر جتنے اسلامی ملک، یہ سب جگہ مسلمانوں کا لباس پتلون بن گیا. جب مسلمان پتلون پہننے لگ گئے، اب حکم بدل گیا کہ پہلے وہ انگریز کی علامت تھی، اب انگریز کی علامت نہیں رہا، لہذا اب اس دور میں پینٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو کپڑے وہ اپنانا چاہیے جو اس زمانے کے علماء اور صوفیہ کا لباس. یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، نماز جائز، ورنہ کیا ہوگا ہم کہ نماز جائز، ایک آدمی دفتر گیا وہ تو ساری نمازیں چھوڑ دے، گھر پر آ کر کرتا پاجامہ پہنے گا پھر پڑھے گا ساری نمازیں، اس سے نقصان ہوگا، دین میں حرج ہوگا. اس لیے یہ قومی شعار ہونے کی وجہ سے اب بدل گیا، تو کوئی پتلون اور بوشیٹ میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے. اب کیا ہے، پتلون میں شیڈ کو گھرسنا یہ منع ہے حدیث شریف میں، کہ حضور علیہ السلام نے کفے سو یعنی کپڑے کو گھرسنے سے منع کیا، کپڑے کو نہ گھرسا جائے، باہر نکال لیں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے، آدھی آستین اگر ہے نماز ہو جائے، لیکن جو پوری آستین، آستین کو چڑھا کر کے آدھی بنائے، یہ کفے سو ہے، نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گا. اس کی تفصیل اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی کتاب احکام شریعت، احکام شریعت جو مدینہ پبلشنگ کی ہے، کراچی کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 17, 18, 19 غالباً یہ ہے، اس پہ پوری 3 صفحے پر یہ تفصیل ہے کہ کفے سوگ نماز کو مکروہ کر دے گی. تو نماز میں آستین نہ چڑھائی جائے اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لی جائے، تو یوں پینٹ اور شرٹ میں نماز ہو جائے. اب آئیے مائکرو فون میں نماز کا کیا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مولویوں نے یہ کہہ دیا بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر کا نماز جائے، نہیں ناجائز. اس کی تفصیل سنیے، لاؤڈ یہ مائکروفون کا مسئلہ نہیں. جب یہ جاری ہوا، بحث یہ چلی کہ اس میں میں نے کہا یہ آواز ایمپلیفائر میں پہنچی، ایمپلیفائر نے لاؤڈ میں پہنچائی. اختلاف علماء میں یہ ہوا کہ یہ آواز بولنے والے کی اپنی ہے یا نہیں، یا ڈپلیکیٹ. جن علماء نے یہ کہا کہ جو آدمی بولے یہ اسی کی آواز ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ پہ نماز جائے. اور جن محققین نے، جس میں کون لوگ ہیں، مفتی اعظم ہی مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑے عالم ہندوستان، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے، صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ، صدر افاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ، محدث کچھوچی حضرت علامہ محدث اعظم کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان نے علامہ ابو البرکات صاحب مفتی اعظم پاکستان. پاکستان جب بنا تو سندھ کے بہت بڑے عالم تھے جو زمانے مفتی اعظم پاکستان کہلائے، مفتی صاحب داد خان صاحب سکھر کے قریب کہیں رہتے تھے. ایک دفعہ راستے میں کسی نے بتایا تو الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ مزار مقدس میں نے فاتحہ بھی پڑھی. پاکستان بننے میں بہت بڑے وہ عالم، ان کا فتویٰ، علامہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت اللہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے جو آواز نکلتی ہے یہ صدا باز گشت، ڈپلیکیٹ آواز. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ آواز ڈپلیکیٹ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پہ نماز لاؤڈ پر نہیں ہوتی. کیا مطلب، صرف خالی لاؤڈ ہی سے نماز اگر کوئی آدمی اس کی آواز پر سنے تو نہیں ہوتی. اور جن علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے نکلنے والی آواز بے عین ہی امام ہی کی آواز ہوتی ہے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اب کیا ہوا؟ جو باتیں بھی بعد میں جاری ہوں یا ایجاد ہوں اس میں دو رائے کا پایا جانا یہ کوئی بری بات نہیں. لوگ ارے ایک مولانا یوں کہتے ہیں, ایک مولانا یوں کہتے ہیں, کیا وکیلوں میں اختلاف نہیں؟ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کیا چل رہا, دیکھا آپ نے کتنے شریف لوگ ہیں لیکن کیا ہو رہا, کیسے ایک دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے, منہ کالا کر رہے ہیں, پیلا کر رہے ہیں. دیکھے جا کیا اختلاف وکیلوں میں نہیں, کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ کل جو فیصلہ آیا کیا تین ججوں نے اختلاف کیا, چھ ججوں نے موافقت میں فیصلہ دیا؟ اب رے کہا سو جج تو بالکل بے وقوف, بتائیے تین کچھ کہتے ہیں چھ کچھ کہتے ہیں, کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ ایک مقدمہ سیشن میں جاتا, سیشن کا مجسٹریٹ جو لکھ دیتا ہے سیشن کا جج اس کو پھانسی دی جائے, وہ ہائی کورٹ میں جاتا وہاں سے بری ہو جاتا. آپ کے عجیب جاہل حکومت نے جج بٹھا دیے, ایک کہتا پھانسی چڑھا, دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑ دو. چلیے اس نے چھوڑ دیا ہائی کورٹ نے, وارث جو تھے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے, سپریم کورٹ نے کہا نہ پھر پھانسی لگنی چاہیے. کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ تو بھائی علماء میں اگر اختلاف ہے مسائل میں تو یہ کوئی بری بات نہیں. سمجھ گئے؟ جن علماء نے کہا کہ لاؤڈ میں نماز جائز, ان کے نزدیک لوگوں کی ہمدردی تاکہ لوگوں کو نماز آسانی سے ہو جائے, پریشانی نہیں ہو, کتنا ہی مجمع ہو تو لوگ نماز پڑھ لیں, ان کے نزدیک قوم کی بھلائی. اور جنہوں نے کہا نہیں ہوتی ان کے نزدیک قوم کی بھلائی ہے کہ جناب قوم کو اس سے بچایا جائے. خود میں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھاتا, دونوں مسئلے میں نے بیان کر دیے. یہ نہیں کہ آپ یہاں آن کر کل کہیں بھائی مولانا یہ مسئلہ بیان کر لیا لہٰذا لاؤڈ بند کر دو. تو علماء میں اس میں رائے میں اختلاف ہے. اب جو حضرات ایک رائے کو قبول کریں ان سے کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ہم اگر نہیں پڑھاتے تو ہمارے یہاں بھی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ اس سے جو نکلتی وہ کیا ہے, اب صدا باز کش یہ کیا ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکو, اور اس میں کہیں گے ہم اپنی زبان میں صدا باز گشت فارسی. اچھا اب آئیے یہ کیا ہے, غور سے سنیے. آپ کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں, جہاں پہاڑ ہوں جنگل, اس میں آپ آواز نکالیں آ, آپ نے منہ بند کر لیا, پیچھے سے آواز آئے گی آ, یہ جو پیچھے سے آواز ہے یہ آپ کی آواز نہیں, یہ ڈپلیکیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اسی طرح آپ پل کے اوپر سے گزریے, کوئی دھوبی کپڑے دھو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس نے کپڑے کو پٹک دیا ہوگا, بعد میں اس کے پٹکنے کی آواز آپ کو آتی ہے. یہ ہے صدا باز گشت. کسی گنبد میں آپ چلے جائیں, آپ وہاں کہیے آ, تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹکرا کے نکلتی آ, تو لوگ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آواز ایمپلیفائر میں ٹکرتی, ٹکرنے کے بعد اس سے ایک ڈپلیکیٹ آواز پیدا ہوتی ہے جو بولنے والے کی اپنی نہیں ہوتی. یہ ہے فنی معاملہ, اب جس پہ چاہے وہ عمل کریں. اچھا اب آئیے, ایک مرید کی نظر میں پیر کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ تصوف کے مسائل چھڑ گئے تو یہ سارا رہ جائے گا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس کو پیر بنائے آدمی تو مرید یہ سمجھ لے کہ پیر کے ہاتھ پر بک گئے, بک گیا پیر کے ہاتھ. ایک یہ تفصیل پڑھنی ہے, جس فقیر کی کتاب ہے تصوف و طریقہ چھپ گئی ہے, عام بازار میں ملتی, اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تجدید بیعت اور طالب بیعت میں کیا فرق ہے؟ تجدید بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو اپنے ہی شیخ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا تجدید بیعت کر لیں. کیا مطلب؟ کہ دوبارہ توبہ کروا لیں اپنے گناہوں سے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک ہے طالب بیعت, یعنی کسی بھی بزرگ کو دیکھ کر اس کے طالب ہو جائیں. طالب ہونے میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں, اگر اپنا شیخ نہیں ہے یا انتقال ہو گیا, کسی اور شیخ کے پاس بیٹھنا, اس سے طالب ہو جانا, اس سے اقتصاد فیض کرنا, یہ جائز. فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ موقف اختیار کیا کہ شیخ اس کا وہی ہوگا جس سے اس نے پہلے بیعت کی, کسی نئے شیخ سے جو فیض ملے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے شیخ ہی کا فیض اس کے ذریعے سے مجھ تک آ رہا. یہ اب تیسری اصطلاح ہے تبدیل بیعت, وہ جائز ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب بڑے اچھے سفید کپڑے خوبصورت, ان سے بیعت ہو گئے, کوئی ان سے خوبصورت نظر آئے ان سے بیعت ہو گئے, کوئی ان سے اچھا نظر اس سے بیعت ہو گئے, تو تبدیل بیعت جائز نہیں, تبدیلی بیعت جائز نہیں. پیر ایک ہی ہوتا. ایک مرتبہ میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی مدنی، ان کی محفل میں کسی نے مسئلہ پوچھا، صاحب ایک شخص جو ہے کسی سے مرید دوسرے سے بیعت ہو جائے برکت کے لیے تو کیا حرج؟ فرما برکت کی بیعت میں تو کوئی حرج نہیں، مگر باپ ایک ہوتا ہے چچا کئی ہوتا ہے، بھائی چچا اگر دو چار ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باپ ایک ہی ہوتا، ہاں تو پیر بھی اسی طریقے سے ایک ہوتا، تبدیل بیعت جائز نہیں. ہاں اس میں لکھا آپ نے جب عورت پر غسل جنابت واجب ہو جاتا کیا وہ عورت بھی آدمی کے طریقے سے غسل کرے گی؟ اگر نہیں تو کیا طریقہ؟ بالکل غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اچھا آج کل مہنگائی عروج پر، ملازم پیشہ طبقہ پریشان، صاحب نصاب بھی ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے اقتصادی مسائل کا حل بتائیے. تو کوئی اقتصادی کانفرنس کریں آپ، اقتصادیات کے ماہرین کو بلائیں، ہم بھی اس میں رائے ہیں. بھائی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مہنگائی عروج پہ ہے تو زکوٰۃ تو معاف نہیں ہو، مہنگائی عروج پر ہے تو فطرہ تو دینا پڑے گا، مہنگائی عروج پر ہے اسی لیے اس میں قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ حوائج اصلیہ سے خارج، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور سال بھر بیت جائے تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کہاں کہا گیا کہ زبردستی ہر آدمی زکوٰۃ دے گا؟ یہ کہاں حوائج اصلیہ کیا ہے؟ ایک آدمی کی 20,000 تنخواہ، وہ 20,000 روپے مہینے کی آمدنی، اللہ تعالیٰ کی ایسی کو زندہ رکھے، بجلی استعمال کریں یا نہ کریں بل تو آتا ہے آپ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ٹیلی فون کے محکموں میں بھی زندہ رکھے کہ چاہے کریں یا نہ کریں بل آ جاتا ہے. یہ سہولتیں دوسرے ملکوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، جو ہمارے یہاں پاکستان میں چاہے آپ کریں یا نہ کریں بل آ جائے گا آپ کے پاس، یہ بل تو آپ کو دے. تو 20,000 روپے اس کا مہینہ خرچ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی حاجت میں شامل، اس کے جو حوائج اصلیہ ہیں اس میں وہ موجود ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. اور اسی طریقے سے جو مال اس کے پاس ہو اور سال بھر بیت جائے تو زکوٰۃ کتنی دینی؟ سب اٹھا کر کے دینی؟ ارے بھائی 40 حصہ دینا، 40,000 گھر ہوں تو 1,000 دینا، 39,000 تو آپ کے پاس بچ گئے. اگر یہ ہوتا کہ 39 دے کر 1,000 رکھنا، ایسا تو نہیں. اچھا پھر دوسری بات کیا؟ دوسری بات نہیں، کتنی پیاری اگر آپ اس کو غور سے دیں، مجھے بتائیے یہ پریشانی کا معاشی دور، ہمارے بھائی بہن، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، تایا زاد بھائی، تایا زاد بہن، ہماری خالہ زاد بہن، یہ بھی آخر اس کا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا یا نہیں؟ تو آپ باہر کیوں دیتے؟ آپ اپنے گھر میں زکوٰۃ دیجئے، آپ کی خالہ کا بھلا ہو، آپ کے خالہ زاد بھائیوں کا بھلا ہو، چچا زاد بھائیوں کا بھلا ہو، چچا زاد بہنوں کا بھلا ہو. کس نے کہا جا کر کے بھائی میرے مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیجئے؟ جہاں فرما وزل قربا والیتام، یتیموں کو بعد میں کا وزل قربا، جو آپ کے قریب والے ان کو دے. اور علماء فرماتے اپنے اعزاء کو اقربا کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب. وہ دوہرا ثواب کیا ہے؟ ایک تو ثواب زکوٰۃ نکالنے کا، اور ایک اپنے اعزاء کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب. دوہرا ثواب. آپ کو کس نے کہا کہ آپ جا کر کے وہاں دے دیں زکوٰۃ؟ آپ بھائی بہنوں کو دیجیے اپنے. ہاں کس کو نہیں دیں گے؟ اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، دادا کو نہیں دیں گے، دادی کو نہیں دیں گے، دادی کی اماں کو نہیں دیں گے، نانا کو نہیں دیں گے، نانی کو نہیں دیں گے. یوں سمجھ لیں آپ چار چینل بنائی، ددیال میں اوپر کسی کو نہیں دیں گے، اس میں والدہ والدہ کے اوپر کسی کو نہیں دیں گے، نانا نانی وغیرہ کسی کو بھی، نیچے اپنا لڑکا اس کی اولاد پوتا پاتے اس کو نہیں دیں گے، ادھر آئیے اپنی لڑکی لڑکی کی اولاد اس کو بھی نہیں دیں گے، میاں بیوی کو نہیں دے گا، بیوی میاں کو نہیں. اگر کہیں یہ زکوٰۃ ہوتی کہ میاں بیوی، بیوی میاں کو، تو یہ کسی غریب کا بھلا ہوتا ہی نہیں قیامت کا، سمجھ گئے؟ اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے گا. سبحان اللہ، حضور فرماتے کہ سنو جس پر زکوٰۃ واجب ہو وہ میری اولاد کو زکوٰۃ دے. لوگ کہتے دیکھا تمہارے نبی نے کیسا طریقہ نکالا کہ اپنے گھر کا بھلا کرنے کے لیے تم پر ڈال دیا کہ بھائی زکوٰۃ دو میری اولاد. حضور فرماتے زکوٰۃ دو، اتنا ثواب، اتنا ثواب، نہ دو گے یہ عذاب، یہ خبردار میری اولاد کو مت دینا، تاکہ کوئی شخص انگلی اٹھائی نہیں سکے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو سید کو نہیں دیں گے، ہاشمی کو نہیں دیں گے، چچا کو دے سکتے ہیں، تایا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالہ زاد بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا زاد بھائیوں کو دے سکتے ہیں، تایا زاد بھائیوں کو دے سکتے ہیں. بھائی یہ نکال کر خود اپنے گھر میں تقسیم کرو، اور یہ بات غلط مشہور ہے کہ آپ دیں کہ یہ لوگ خالہ جان یہ زکات کے پیسے آپ استعمال کریں، نہیں، بلکہ بڑے ادب سے جیسے بڑے کو نذرانہ دیا جاتا ہے، خالہ جان یہ پیسے ہیں، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں، یہ لیجئے میری طرف سے آپ کو عیدی ہے، اپنے بچوں کے لیے عیدی دے دیں، بڑے عزت وقار کے ساتھ دو کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے کتنا شاندار نظام ہے، تو اس کو اپنے اوپر بار مت سمجھو، اپنے بھائیوں کا بھلا کرو، اپنی بہنوں کا بھلا کرو، یعنی جو رشتے زکات دینے انہی کو زکات دو تاکہ کہیں جائے۔ آئیے، کیا غیر مسلم بینک سے منافع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہندوستان میں یہ فتویٰ مفتی اعظم ہند نے شائع کیا اور ہماری بنیادی کتابوں میں سب سے پہلے یہ متفق ہو جائے کہ وہ بینک مکمل غیر مسلموں کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، باہر تو ہے لیکن ہمارے یہاں جتنے بھی بینک میری معلومات کے مطابق اس میں پاکستان کا شیر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی بینک اگر کھولے، کوئی اگر بینک کھولے سب پیسہ ہمارے یہاں سے نفع کا لوٹ کر کے لے جائے تو حکومت کو کیا بچا، ہمارے یہاں کیا نفع۔ لہٰذا یہ ایک بینکنگ قاعدہ کہ جب کوئی بینک ہمارے یہاں کھلے گا تو اس میں پاکستان کا حصہ ہوگا، ایک بھی اگر اس میں مسلمان شیئر ہولڈر ہے تو اس سے نفع جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، مکمل کافروں کا بینک ہے اس سے نفع لیں تو کافروں کے بینک سے نفع لینا وہ سود ہے، اس کو سود کہیں گے، اس لیے کہ سود میں دونوں طرف مال معصومین چاہیے، ادھر بھی معصوم مال ادھر بھی مال معصوم، چونکہ کافر کا مال معصوم نہیں، مسلمان کا مال معصوم ہے، پاک اور صاف، اس لیے کافر بینک سے اگر لیا جائے یا ادارے سے تو وہ سود ہے نہیں۔ لیکن اس کی تحقیق کیجئے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا بینک ہے جو مکمل کافروں کا، جس میں پاکستان یا پاکستان کے کسی سرمایہ دار کا کوئی حصہ نہیں، تب یہ بات ہو۔ اس کے بعد کیا کسی مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے خون دینا جائز ہے؟ اس میں بھی دو مسئلے ہیں، وہ بھی سن لی۔ خون دینا بنیادی طور پہ حرام، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ خون دینا حرام۔ بعض علماء متاخرین کسی کی جان اگر خطرے میں ہو تو جان بچانے کے لیے خون دینا اس کو علماء نے جائز لکھا۔ اب اس میں وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ خون دینا حرام، وہ کہتے ہیں خون دینا تو نس قطعی سے ثابت، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ خون دیں تو اس کی جان بچ جائے گی، یہ زن ہے، مطلب یہ گمان ہے کہ یہ زن ہے، تو اب یقین پر عمل کریں گے یا زن پہ عمل کریں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں خون نہ دیا، تو ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ جان بچ جائے گی، لیکن علماء کی بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ کسی کی جان اگر خطرے میں ہو، جیسے جان کے خطرے میں حرام چیز اتنی کھا لی جائے کہ جس سے جان بچ جائے، اس لیے اتنا خون دے دیا جائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اس کو متاخر علماء نے جائز لکھا۔ کیا عقائد اہل سنت امام اعظم کی کسی کتاب سے ثابت ہیں؟ یہ تو بڑا عجیب غریب سوال کیا آپ نے، ارے وہ سارے مسائل انہی کی کتابوں سے تو ثابت ہیں، اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب رہا یہ کہ کوئی اور دوسرے مسائل جو ان کے بعد پیدا ہوئے وہ ان کے ماننے والوں کی دوسری کتابوں، ان کے شاگردوں کی، ان کے شاگردوں کے، ان کے شاگردوں کی، ان کی کتابوں میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے کہ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری پوری زندگی عزیزان گرامی لگا دی، پوری پوری زندگی لگا دی، ایسے لوگوں نے جو امام صاحب سے مسائل رہ گئے وہ انہوں نے بیان کیے، اور اس کے بعد میں یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ان کے ماننے والے جب بھی کوئی نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو رہنما اصول ان کے لے کر اور اس میں ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد سن لیجئے کیا ہے، اس کی بنیاد دو حدیثیں، وہ دو حدیثیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ کم عمر تھے، نوجوان، حضور نے ان کو یمن کا قاضی بنایا، فرما جا یمن جا، ان کا یمن جانے کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ حضور نے خود پوچھا یہ بتاؤ فیصلے کیسے کرو؟ ان کا حضور پہلے میں قرآن میں دیکھوں۔ فرما اچھا اگر وہ فیصلہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے اب کیا کرو؟ فرما پھر میں حدیث میں دیکھوں۔ فرما اچھا اگر وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ملے اب کیا کرو گے؟ کہنے لے کہ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن اور حدیث سے قریب ہو. حضور نے فرما بالکل تم نے ٹھیک کہا, بلکہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے مرد پیدا فرما. بالکل اسی طرح کا ایک مسئلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. کیا مطلب ہوا کہ بے عین ہی اگر اس میں فیصلہ نہیں ہو, مثلا کوئی بیوقوف آن کر کے اڑ جائے کہ صاحب بتائیے قرآن میں کہاں کہ کتا حرام. بس لوگ کہتے ہیں نا ثابت کرو جو قرآن سے, قرآن میں تو نہیں کتا حلال, کیا کرو گے کھا لو گے کتا. دیکھیے قرآن نے کتنا شاندار اصول بیان کرا دی. فرما ہم نے جو تمہارے پاس اپنے حبیب اپنے نبی کو بھیجا, یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے. ایک اصول بیان ہو گیا کہ پاک چیزیں تم پر حلال کر دی گئیں, ناپاک چیزیں ہمارا رسول تم پر حرام کرتا, ایک اصول بیان ہو گیا. تو اس لیے سارے عقائد ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں جو ظاہر الروایہ کہلاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہدایہ ہے اور فقہ حنفی کی بہت ساری کتابیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں, سارا نظام امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا. اچھا جناب کسی صاحب نے پوچھا کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سنی ہیں؟ ان میں اصل میں بہت سارے مسائل میں ہمارا, میں تو بہت چھوٹا آدمی, علماء اہل سنت کا اختلاف ہے. ٹھیک جو تقریر کرتے ہیں بہت شاندار بولتے ہیں, بنیادی طور پہ وہ وکیل ہیں, رائی کو پہاڑ بنا دیں پہاڑ کو رائی بنا دیں, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. علماء کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف اس میں ہوا, مثال کے طور پر انہوں نے کہا دیت کا مسئلہ کیا ہے, کوئی آدمی یا عورت قتل ہو جائے اس کی دیت کیا ہوگی. مثلا دیت کا مطلب ہے خون بہا, یا یوں سمجھ لیں آپ کے مقتول کا جرمانہ قاتل سے لیں. اس میں ہمارا مذہب کیا ہے؟ اگر امام اعظم چاروں امام اس پہ متفق کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرد کے لیے اگر دیت 1,00,000 روپے مقرر ہو جائے خطاً قتل, اور عورت اگر قتل ہو تو اس کی دیت آدھی ہوگی, مرد کی ہوگی پوری. 1,00,000 اگر دیت ہے تو عورت کی ہوگی 50,000. طاہر القادری صاحب نے چاروں ائمہ سے اختلاف کر کے بہت بڑا مقالہ لکھ کر یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کی دیت بھی پوری ہوگی اور عورت کی دیت بھی پوری ہوگی, یا اس لیے کہا ہوگا شاید کہ کچھ خواتین سپورٹ میں آ جائیں. یہ ہوا. پھر کئی ایسے مسائل وہ اچانک ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے فلموں میں کام کرنے والوں پر ایک بورڈ بنا دیا اسلام. بھائی یہ فلموں میں کام کرنے والے, اس میں کیا ضرورت ہے مناج القرآن کا بورڈ بنانے کی؟ ایک کوئی ہیرو ہے اس کو ڈائریکٹر بنا دیا اس کا, وہ فلموں میں اسلام پھیلائے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ فلموں میں اسلام کیسے پھیلے گا, یہ بن گیا ہے بورڈ. ہم نے کہا اسی لیے ہوگا شاید کہ اس میں یہ ترمیم ہوگی کہ بھئی ایسے ناچنا صحیح نہیں, برقع پہن کر ناچا جائے, باپردہ طریقے سے ناچا جائے, کچھ یہ مسئلہ ہوگا. پھر تو یہ ایسے کوئی نہ کوئی شوشے وہ چھوڑتے رہتے. پھر اس کے بعد یہاں چائنا گراؤنڈ میں تقریر کر کے کہا, پورے ان کے سیاق اور یہ سارے ثبوت ایک ایک موجود. ہو سکتا کسی مولوی کے پاس اتنے ثبوت نہ ہوں جتنے میرے پاس, یہ میں الحمدللہ آپ سے کہتا ہوں, بغیر ثبوت کے بات نہیں کر. چائنا گراؤنڈ میں تقریر کی, کہا کہ اب میں جب تک اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. سیاقوں سے بات یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی کہ پاکستان میں سیاست میں آؤ, الیکشن لڑو اور اسلام نافذ کرو. بیٹھوں گا نہیں چین سے اب اسلام نہیں آئے. لیجیے الیکشن لڑے, ڈبا کھلا تو سارے ڈبے خالی, نہ صوبائی کا کوئی جیتا نہ قومی کوئی. تو اس قسم کے وہ بعض معاملات ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سدھر جائیں, جو اچھا ہے. رہا ان کی تقریریں, ظاہر وہ تو آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ان کے دلائل معاملہ سنیت ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں, مگر چند نوک پلک اپنے وہ درست کر لیں بہت اچھا ہے. جیسے ان سے اخبار والوں نے کہ بھئی آپ کا جو مناج القرآن ہے اس میں شیعہ مدرس بھی آپ نے رکھے, وہابی مدرس بھی رکھے, دیوبندی مدرس, یہ خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا, اس کی کیا ضرورت. انہوں نے جواب یہ دیا, آپ جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا وہابی مدرس نہیں ہوتا, کیا وہاں کیا نام ہے اہل حدیث ماسٹر نہیں ہوتا, اسی طرح یہ کالج ہے یا وہابی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں. ارے بھائی جب آپ کا ہے تو اس میں دوسروں کا کیا دعویٰ؟ لہٰذا آپ کو خود کو کچھ کرنا چاہیے. تو اس قسم کے اختلافات ہیں جس کو میں نے بیان کر دیا, اور یہ یہاں بیان کرنے کی بات نہیں. لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی مولانا نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا, میں نے اتنی باتیں کہیں, اور ہر ایک بات کا ثبوت اپنے پاس ان کی ویڈیو میں آڈیو میں یہ سب میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھ سے آن کر کہا کہ سیاسی جماعت کھولو اور الیکشن لڑو وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر, غور فرمائی, آدمی کو بات کرنی ہو تو کوئی اہم بات حضور کی جانب کیوں منسوب کرے؟ اپنا منصوبہ لائے, بھائی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, ڈٹ جا میدان میں. آسان کام تو یہ تھا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جن ممالک میں سورج نکلتا ہی نہیں وہاں نماز اور روزوں کا کیا حکم ہے؟ شفیع قادری صاحب ہیں کوئی. میرے بھائی اس کے سوا اور بھی تو کچھ مسائل تھے, ہمارے یہاں تو کم سے کم سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ تو ہوتا یہ اصل میں یہ نہیں, بلکہ یوں ہے کہ بعض ممالک شمالی امریکہ کی طرف ایسے ہیں کہ جن میں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتی. اور یہ بتا دوں کہ وہاں آبادی نہیں, دنیا میں نے گھومی وہاں آبادی نہیں. چند مسائل ضرور, مثلا تقریباً یورپ لندن سمیت 2 مہینے ایسے آتے کہ جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا. یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے, غروب ہونے پر وہ 13 یا 14-15 ڈگری پر پہنچتا ہے. عشاء کی نماز کے لیے جو مقیاس آلات 18 ڈگری پر پہنچے تو عشاء کا وقت ہوتا, تو سورج 18 ڈگری پر نہیں پہنچتا. یعنی صبح طلوع ہونے تک مغربی کا وقت رہتا ہے, اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے عشاء؟ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ شرط وقت کا پایا جانا شرط, جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز کیسے؟ لیکن علماء نے پھر بھی غور کیا, اگر ہم یہ کہیں گے کہ خالی 4 نمازیں پڑھو, اور حضور سے تو ثابت کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں, اور یہ کہا جائے 4 پڑھو گے تو سست ہو جائیں گے, ایک کی آپ نے رعایت دی, 2-4 کی رعایت خود ہی کر لیں گے, اب کیا کیا جائے؟ تو علماء وہاں بھی فرماتے ہیں کہ قضا پڑھو, جو دن نکل جائے وہاں عشاء کی قضا نماز پڑھو. ناروے ایک ملک ہے, بڑا خود قدرت کا عجیب کرشمہ ہے, کوئی سائنس کا طالب علم تو بتائے ہماری تسلی کرے. وہ یہ ہے کہ سال ناروے میں دنیا جمع ہو جاتی ہے, سورج ادھر سے نکلا مشرق سے, مشرق میں غروب ہوا, غروب ہونے کے چند منٹ کے بعد مشرق سے طلوع ہو گیا. ایک دن پورے سال میں ایسا کہ غروب کے فوراً بعد طلوع ہو گیا. شاید اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے, لیکن وہاں نماز اگر چلی جائے تو قضا نماز پڑھے. اب آئیے ایک حدیث سے استدلال. فرض کیجئے کہ وہاں آبادی ہو گئی, یا 6 مہینے دن 6 مہینے رات, تو قرب قیامت میں بھی دن بڑھ جائے. اب یہ قرب قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ فرمایا مہینے ہفتے میں گزر جائیں گے, ہفتہ ایسا لگے گھنٹوں میں گزر, جیسے آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے. لیکن ایک علامت قیامت کی یہ ہے کہ دن بہت بڑے ہوں گے. تو صحابہ نے کہا حضور نمازیں ہم کیسے پڑھیں؟ دیکھیے حضور نے خود فرما دیا, فرمایا تخمینہ لگا کر نماز پڑھو. کیا مطلب ہوا؟ اگر کہیں 6 مہینے رات ہے, اس کے قرب و جوار میں اگر کہیں طلوع اور غروب ہے, تو وہاں کا طلوع غروب کیلنڈر لا کر آپ تخمینہ لگا ہے کہ وہاں نماز پڑھیں تاکہ نماز کی عادت رہے. یہ نہیں کہ 6 مہینے میں ایک پڑھیں گے ہم تو پھر کیا ہوگا, ایک سحری اور ایک ہی افطار ہوگی اور آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا, سمجھ گئے؟ تو یہ ایسی الجھنوں کے مسائل یورپ میں وہاں کے رہنے والے علماء نے حل کیے ہیں. اور ایک بہت بڑے عالم دین یورپ میں ہالینڈ میں جن سے ہماری ملاقات ہے, بریلی شریف میں ایک عرصے تک فتویٰ لکھتے رہے, حضرت اللہ مولانا عبد الواجد صاحب دامت برکاتہم العالی, ایسے جو مسائل یورپ کے پیدا ہونے والے ہیں, فتویٰ یورپ کے نام سے انہوں نے کئی فتوے اس میں لکھے ہیں, اور اس کی الحمدللہ کافی ہمارے پاس بھی موجود. انشورنس, سود میں تقابل کیا اور کیا انشورنس جائز, یہ مسئلہ انشورنس کا. آپ نے گاڑی کی انشورنس لی, 6 لاکھ کی گاڑی, آپ کو 2 لاکھ روپے میں انشورنس ہوا. آج آپ نے 10,000 روپے دیے, اور کوئی آدمی بجلی کے کھمبے میں گاڑی مار دے, بھرے ہیں 10,000, حکومت سے کتنے لے گا؟ 6 لاکھ, 6 لاکھ کی گاڑی. کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری بات سنیے، کوئی صاحب اگر یہاں انشورنس کی دنیا کے ہیں تو مجھے بتائیے، گاڑی نئی لی، انشورنس نہیں ہوا اور جا کے نالے میں پھینک دی، دلال کو پکڑے، پچھلی ڈیٹ میں انشورنس کروا لیں، آدھے پیسے وہ لے گا آدھے آپ لیں گے، یہ تماشا ہے ہمارے یہاں. آپ نے بیوی کا انشورنس کروایا، آپ کسی منجھے وکیل سے پوچھیے ہائی کورٹ کے کہ آپ نے 10 لاکھ کا انشورنس کروا اپنی بیوی کے نام، کھانا پکاتے ہوئے بیوی جل گئی خدا نہ خواستہ، اب آپ پہنچے جناب روت ہونے کے بعد 40واں 10واں کریں انشورنس لینے، سالوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے بہنوئی کمبک نے انشورنس لینے کے لیے ہماری بہن کو جلا دیا، یہ بھگتی پھر آپ 10 سال تک ان کا مقدمہ. بات یہ ہے کہ آپ دے کتنا رہے لے کتنا رہے، اس میں اسلامائزیشن، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نظریاتی کونسل نے مالیاتی نظام، انشورنس کا نظام، بینک کا نظام، یہ پورا بنا کر حکومت کو دیا، لیکن حکومت جو ہے حکمرانوں کے قسمت میں خیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ، لہذا وہ اس کو ایڈاپٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے. اس کی 20 جلد جب میں قومی اسمبلی میں تھا تو 86 میں نظریاتی کونسل کی 20 جلدیں ہمیں ملی کہ اس میں قومی اسمبلی میں بحث کی جائے، لیکن بحث کا وقت کیا تھا؟ 3 دن. یہ 20 جلدوں پر 3 دن کیا بحث ہو سکتی ہے؟ خالی حکومت کی ڈرامے بازی ہوتی ہے. تو حکومت کام کرنا نہیں چاہتی، کرنا چاہے تو آپ انشورنس کا نظام علماء سے بنائے، تو دیکھیے علماء بنا کر کے آپ کو دیں گے جو جائز طریقے کا ہوگا، لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور لوگ حرام سے بھی بچ جائیں گے. دیوبندی امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ مختصر تو یہ کہ جب اس کی نہیں ہوتی تو آپ کی کہاں سے؟ یہ ہمارا سیدھا مسئلہ. اور حدیث شریف میں جس کو امام اکیلی نے نقل فرمایا بے دین بد مذہبوں سے متعلق، سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جملہ اس کا مسلم میں ہے، کچھ ابن ماجہ میں. امام اکیلی جو حدیث کے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا، ان سے اعلی حضرت فاضل برین بیان کیا، فرمایا ولا تشاربہم، بے دین بد مذہبوں کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھا، ولا تجالسہم، ان کے پاس بیٹھو مت ان کے جلسے اور ان کی مجلس میں، ولا تناکہم، ان سے نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ مرے تو ان پہ نماز جنازہ نہ پڑھو. اس حدیث کو امام اکیلی نے نقل کیا، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے. اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات، وہابی وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں، سنی سنی کے پیچھے نماز پڑھیں، دیوبندی دیوبندی کے پیچھے پڑھیں، اہل حدیث کے پیچھے پڑھیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سعودی عرب میں جب وہابیت نہیں آئی، ہر چند کہ اگر حنفی امام نہ ہو ہم شافی کے پیچھے نماز پڑھ لیں سنی ہے، حملی کے پیچھے پڑھ لیں، مالکی کے پیچھے پڑھ لیں اگر سنی ہے، سارے شرائط امامت اگر پائے گا. سعودی عرب میں چونکہ کچھ مسائل میں اختلاف تھا، پہلے ترکیوں کے دوران انہوں نے کیا کیا کہ چاروں سمت 4 مسلے بچھا دیے، چاروں سمت. کتنا آسان، امام اعظم کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے حنفی، امام شافی کا ماننے والا شافی امام کے پیچھے پڑھے، امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ان کے پیچھے پڑھے، امام مالک کا ماننے والا مالک امام کے پیچھے پڑھے. کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو یہ مختصر میں نے بیان کر دی بات آپ کو. اچھا، آپ نے یہ لکھا شاید جمعے کی نماز میں آپ تھے ہمارے یہاں، اسی لیے آپ نے حوالہ دیا. محترم شاہ صاحب، آپ نے کل جمعے کے بیان میں جو قرطبہ مسجد اسپین کا ذکر کیا تھا، اس کو دوبارہ بیان کر دیں. بھائی، اس کو دوبارہ بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں مسائل کے لیے ہم بیٹھے ہیں. مختصر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا، تاریخ بن زیاد، آپ جانتے ہیں تاریخ میں کشتیاں جلا دی اور اتر گئے. اترنے کے بعد جب کشتی جلانے لگے تو جرنل سے پوچھا لوگوں نے، یہ اسباب پر تو نظر رہنی چاہیے، کبھی کوئی وقت پڑ جائے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا تو جان بچانا، بھاگنا بھی تو، یہ بھی تو دین، یہ بھی تو شریعت. فرمانا ہے ہم اسپین کو فتح کر دیں، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے حاکم ہیں، من جانب اللہ، یا فتح کریں گے اور یا شہید ہو جائیں. ایسے عزم مصمم کے ساتھ وہ جناب اترے اسپین میں. ابھی بھی اسپین میں وہ جبل تاریخ مشہور، جس پہاڑ پر تاریخ بن زیاد اپنے لشکر کو لے کر اترے، غرض وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. مجاہدین جتنے تھے اس زمانے میں کوئی لالچ والچ قسم کی بات نہیں، یہ سب کے سب آدھے زیادہ ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف آ گئے، اپنے دوسرے کاموں میں، دوسری مہمات میں لگ گئے، کچھ لوگ وہاں رک گئے، اب وہاں حکومت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اب نامسائل حالات، 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. 100 سال میں مسجد بنی مسجد قرطبہ، 100 سال میں نے پورا اس کا وزٹ کیا، وہ چھت کی ندرت دیکھی، ستون دیکھی، دیواریں دیکھی، اتنی شاندار کہ انہیں بادشاہوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ یہ مسجد ہم سے چھین لی جائے. ظلم کیا ہوا، اسپین والوں نے اس میں گرجا بنا دیا، سارے بت جگہ جگہ بت لگا دی، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کو وحشت میں ڈالنے کے لیے یہاں باڑ لگا دی. محراب کیا ہے؟ محراب بالکل اسی طرح قرآن کی آیتیں لکھی، ممبر شریف اپنے آب و تاب کے ساتھ بناو، سورہ حشر کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں پتھر پر، مختلف منقش آیتیں بھی سب، اور جگہ جگہ بت. یہ آپ جانتے مسجد کا ستون ہے، تو جب عمارت بہت بڑی ہو تو آپ نے مسجد نبی دیکھا ہوگا کہ 4 ستون ایک جگہ آتے ہیں تاکہ پورا لوڈ اس پر ڈالا جائے. 4 ستون جہاں جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت کے بادشاہوں نے کیا کیا، اس میں ایک خلا بنا دیا، چھوٹا سا کمرہ، کوئی 6x6 کا، ستون بہت بڑے بڑے، تاکہ لوگ اس میں اعتکاف کریں، اعتکاف کے کمرے بنائے، ان سب میں بت نصب کر دی. ہم جب وہاں پہنچے، جیسے ہی میں پہنچا، اسی حالت میں تھا میں، چھڑی ٹوپی یا پگڑی یا شیروانی، 3-4 موبائل آ کے گھیر لیا چاروں سر. میں نے کہا اللہ رحم کرے، سعودی عرب کی طرح یہ بھی جیل میں ڈال کے بھول جائیں گے تو پتہ ہی نہیں لگے. ہم نے کہا دیکھیں کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، پوچھا نہیں، بس ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے. تو ہم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مسجد قرطبہ میں جب گئے، تو باہر سے انہوں نے موبائل پہ فون کیا، تو مسجد قرطبہ کے جو پہرے دار ایک درجن وہ آ گئے ہمیں ریسیو کر دیکھنے دروازے پر. وہ کچھ نہیں کہہ رہے. 11 یورو کا ٹکٹ، 11 یورو کا ہم نے ٹکٹ لیا اپنی مسجد میں جانے کا. اس عملے نے خباثت یہ کی، اسپینش میں اس نے کہا، چونکہ میں جن کے ساتھ گیا وہ اسپینش جانتے، تو اسپینش میں اس نے کہا، وہ انگریزی بھی نہیں جانتے، کوئی اور زبان بھی نہیں، کہا یہ ٹوپی اتار، یہ اتار. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مسجد نہیں، یہ گرجا، گرجا میں ٹوپی کی ضرورت نہیں، اور یہ جوتے آپ پہن کر کے جائیے، یہ آپ کی مسجد نہیں. یعنی باور کرانا چاہتے ہیں کہ ابھی مسجد نہیں، ابھی گرجا بن گیا، جوتے پہن کر کے جائیے گرجا میں. اور جناب یہ پگڑی اتاری، میں نے کہا یہ ہمارا لباس، یہ ہمارے لباس کا حصہ، اس کو ہم کیسے اتاریں، اور یہ جوتے اتارے نہ اتارے یہ ہماری مرضی، ہم جوتے اتار کر گئے. تو پھر ہمارے لوگوں نے ان سے کہا، سپاہیوں سے، کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر، یہ 2 رکعت نماز ہم نفل پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا نو الاؤ کر جائے، کوئی نماز کی اجازت نہیں، آپ بیٹھو اپنے شہر، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، ایکسکیوز کرتے کہ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں. ایک گوجرا والے کے کوئی زندہ دل شہزاد ہے ہمارے ساتھ، وہ کہنے لگے مولانا ساؤنڈ کی تھے اذان کہہ دینا بڑا شوق سے. میں نے کہا آگ دو بھائی اذان تو سی تھے، مگر ذرا تھوڑی جیڑی آنکھنا، زیادہ لمبی مت آنکھنا جیسے مدینہ شریف میں ہوتی ہے، ذرا مختصر والی آگ دو اذان. وہ کھڑا ہوا، او اس نے لمبی اذان شروع کر دی. او جناب اس نے آن کر پیچھے سے گریبان پکڑا پولیس افسر نے، کہا تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہاں کریئر الاؤ نہیں کیا؟ یعنی یہ حال وہاں اسپین، ساری مسجدیں شراب خانوں میں، کلبوں. اور اس میں خباثت کیا کی انہوں نے، کہ ممبر کو باقی رکھا، نقش و نگار کو باقی رکھا، تاکہ مسلمان دیکھ کر ان کو اذیت ہو، ذہنی خلفشار پیدا ہو کہ تمہاری مسجدوں میں ہمارا شراب خانہ کھلا ہوا، یہ تمہاری مسجدوں میں ہمارے کلب کھلے. یہ ظلم تو مسلمان نہیں کیا. میں نے مصر کا دورہ کیا 86 میں، قاہرہ، بڑے بڑے شاندار قسم کے مرقع اور مسجع، ان کے گرجا بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں جس وقت حضرت عمر ابن عاص نے مصر کو فتح کیا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، کوئی اس میں مسجد نہیں بنائی، اسی طریقے سے گرجا. مسلمانوں یہ کام تو نہیں کیا کہ مندروں کو توڑ کر اس میں مسجد بنائی، گرجوں کو توڑ کر اس میں مسجد بنا. اٹلی جس کو روم کہتے، ایک بہت زیادہ بڑا شہر نہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، یورپ کے 2 گھنٹے میں دوسرا ملک چھوڑ جا، 1.5 گھنٹے میں دوسرا ملک، ایسے سمجھ لیں جیسے نازم آباد، گولی مار، گول باغ، چھوٹے چھوٹے سے لے کر کے بیٹھے ہوئے ان میں. 1000 سے زائد مسجدیں روم اٹلی میں، ایک مسجد بھی موجود ہے، ایک موجود ہے، سب مسمار ہو گئے، کلب بن گئے، ہوٹل بن گئے، سب اس میں منتقل ہو گئے. یہی حال پورے اسپین کا، ساری مسجدیں بن گئی. اور اسپین پورے یورپ میں ایسا ملک کہ جہاں لفظ مسجد ان کی چڑ، مسجد نہیں بنا سکتے آپ، اسپین کی سرزمین اسلامک سینٹر، اسلامک کلچر سینٹر، الحمدللہ آپ کی دعا تیدی سے نعمت کے پہ دو مسجدیں ہم نے قائم کی جب سے وہاں اسپین کا دورہ کر، ایک مسجد ہے مدینہ مسجد بارسلونا میں اور ایک مسجد ہے ویلنسیا میں فیضان مدینہ، جہاں چار پانچوں نمازیں ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے. اچھا آپ سنیے، اوپر لکھا ہوا مسجد فیضان مدینہ یا مدینہ مسجد، چونکہ اردو کوئی جانتا نہیں اس لیے گاڑی چل رہی، جس دن کسی نے ان کو ترجمہ سمجھا دیا تو اسی دن آ کر کے اس پہ وہ پوچھا پھیر دیں کہ بھئی مسجد تو نہ جائے، یہ آپ نے کیا لکھ دیا تو بتا دیا ہی. ہمارے اردو زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ان کو اردو آتی نہیں، تو جب تک گاڑی چلے تین سال سے تو چل رہی ہے، آپ دعا فرمائیں آئندہ بھی چلتی رہے. اچھا جناب ایک سوال، ہم اہل سنت و جماعت ائمہ اہل بیت کی عظمت و بزرگی کے قائل تو ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء مشائخ اپنے بیانات، خطبہ اور کانفرنس میں ان کی سوان حیات، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی سیرت اور کردار اور ان کی تعلیمات پر گفتگو نہیں کرتے؟ یہ صاحب ہیں کوئی میم قادری صاحب، قادری صاحب آپ کوئی کیڑو پہاڑ سے اتر کر آئیں؟ آپ کو زمینی حقائق معلوم نہیں کہ محرم شریف میں تمام علماء جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ بھائی آپ گھر سے باہر تو نکلیا، ناظم آباد میں اگر آپ رہتے ہو گھر سے باہر نکلی آئیے کھارا در، میٹھا در میں، جوڑیا بازار میں، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جہاں حضرت علی کے فضائل، حضرت فاطمہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، یہ سب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں. اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ہمارے مدرسے میں آن کر ان سب کا ریکارڈ لے لیجیے، کتنے بیان کر دیں، بیان ہی ہم کرتے ہیں بھائی، دوسرے کیا بیان کرتے. آپ نے دیکھا، آپ دیکھ لیں شام غریمہ وغیرہ میں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں کتنا بیان کرتے ہیں، ذرا سا ادھر ہونے کے بعد وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنی کہ مفصل کوئی ایک گھنٹے کی تقریر کسی شیعہ عالم نے حضرت علی کی سیرت پر کی، کوئی ایک گھنٹے تقریر شیعہ عالم نے امام حسین کی شان پر کی؟ یہ تو الحمدللہ یہ سنیوں کا معاملہ ہے بھائی. ہاں یہ ہے کہ اہل سنت ہی جو ہیں وہی ان کے ماننے والے صحیح معنی. اور پھر ذکر کیسے نہایت ادب احترام سے کرتے ہیں، حسین پیاسا مر گیا، یوں مر گیا، یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہمارے یہاں سب کا ادب ہے، حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہ کے رویش ارباب سنت کی. تو ادب کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگ یہ نہیں ذکر کرتے، سمجھ گئے؟ ایک بات جیسے کہتے ہیں پیاسے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یو آپ بک بک سنی، آپ ٹیلی ویژن میں سنی، اب تو میڈیا بالکل آزاد ہے، بغیر جامے کے جو جی چاہے وہ کہتا، بک بک کرتا سب کی رائے. ایک بیٹھے تین مولوی بلا لی، ایک کہتا ہے کہ تین طلاق میں ایک ہی طلاق، دوسرا کہتا ہے کہ تین طلاق ہنفی، تین طلاق ہو گئی، تیسرا کچھ اور رائے دے رہا. چاروں طرف بیٹھنے کے بعد سب سے بڑا مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو پروگرام کو چلاتا ہے، وہ سب سے بڑا مفتی اعظم ہوتا کہ تینوں کی رائے اکٹھی کر کے پھر اس کا جواب دیتا کہ ان تینوں میں حلوہ بنا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، سب سے بڑا مفتی وہ ہوتا. کیا کہتے ہیں اس کو، کمپیر کہتے ہیں. ہاں آخری فتویٰ اس کا ہوتا. اللہ اکبر، یہ دیکھیے کس طریقے سے دین کا بگاڑ جو ہے وہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. تو ہم لوگ کو اپنے اعتبار سے الحمدللہ اہل بیت کا ذکر، ان کی شان آن بان کے ساتھ الحمدللہ کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جاتے. اور سوائے اہل سنت کے آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اس قدر وہ یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا جیسے کہ سنی حضرات کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے یہاں سے اس کی کیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، سارے بیانات آپ کو وہاں سے مل جائیں. کسی خاتون نے پوچھا ہے، یہ بہرحال میں اس کو اپنی اردو میں بیان کر دوں تاکہ کوئی ایسی بات. مسئلہ یہ کہ میرے ایام کی عادت 10 دن کی تھی، جو عوارض نسوانی خواتین کو آتے ہیں. اچھا کچھ دن بعد ہی ایام خود بخود رک گئے، جس پر میں غلط فہمی میں پاک ہو کر نماز وغیرہ پڑھنے لگی. اس دوران ہی عمل میں تعلق بھی قائم ہوا شوہر سے. دوسرے دن رکے ہوئے ایام دوبارہ شروع ہو گئے، میں کافی پریشان ہو گئی. تو میرے لیے مسئلہ کیا؟ دیکھیے حیض کے دن جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں 10. 10 دن تک بھی اگر حیض آئے تو یہ خون حیض کا، 11ویں دن اگر آئے تو اس کو استحاضہ کریں، وہ بیماری. نفاس، بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت میں زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں، لیکن 10 دن میں بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو جائے گی، 5 دن میں خون بند ہو جائے تسلی ہو جائے تو پاک ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 40 دن، 41 دن اگر خون آئے تو اس کو بیماری کہیں گے. اس میں خاتون پر غسل کر کے نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور اگر رمضان ہو تو روزہ رکھنا بھی ان کے لیے فرض ہے. گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ شادی بیاہ میں آتش بازی کرتے ہیں خوشی میں، یہ تو سراسر غلط. اور بہت سے عاشق رسول 11 ربیع الاول کی رات کو آتش بازی کرتے ہیں، وہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں کرتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے یہ بات مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہے، کراچی کا رہنے والا ہوں، کہ لوگ 12 ربیع الاول کو آتش بازی کرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول میں کسی کی شادی ہو گئی، اس نے آتش بازی کی ہو اور ہو رہی ہو شادی کی آتش بازی، اور آپ نے ربیع الاول شریف کے گلے میں ڈال دیا اس کو. ایسا نہیں، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا. اور کوئی 11ویں شریف 12ویں شریف کسی خوشی میں آتش بازی کرے تو یہ آتش بازی حرام. کئی اعتبار، ایک تو حرام اس لیے کہ مال کا ضیاع، آپ آتش بازی کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں اسے. اور بہت سے لوگ کہاں سے، صاحب سیالکوٹ سے ٹیم آئی آتش بازی کی، 2 لاکھ روپے اس کو دے رہے ہیں، 1.5 لاکھ دے، وہ آتش بازی وہ قدم ہو رہا ہے جناب کے، اللہ کی پناہ. یہ سارا پیسہ ضائع کرنا ہے، اور یہ ایک ایک پیسے کا کل قیامت میں حساب ہوگا جو آپ نے بغیر کسی ضرورت کے ضائع کیا. مجھے بتائیے کراچی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا نظام آباد کراچی، بڑے بڑے غریب علاقے جن کو رات میں کھانے کی روٹی نہیں ملتی، اور آپ 2-2 لاکھ کی آتش بازی کر رہے ہیں، اللہ اکبر. اور کیجیے آپ، حکیم سعید گورنر کی حیثیت سے بیان دیا جو اخبار میں چھپا، ایک دن اخبار میں آیا اور دوسرے دن جنگ اخبار میں اس کا اداریہ لکھا. وہ یہ تھا کہ روزانہ کراچی شہر میں جو شادیاں ہوتی، آتش بازی تو الگ، شادی بیاہ میں 2 کروڑ روپیہ کا کھانا پھینکا جاتا، 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا. وہ شہر جس میں لاکھوں آدمی بھوکے سوتے، ہمارے شہر میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا، اللہ اکبر. بتائیے کھانے اور پھینکنا کسی غریبوں کو دے، جہاں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کوئی سوزوکی وغیرہ میں بھر کر، یہ غریب علاقوں پہنچائیں، مدارس کو پہنچائیں، یتیم خانوں میں پہنچائیں، تاکہ لوگ کھائیں تو صحیح، اس کو ضائع کر رہے ہیں آپ. اور رزق کا ضائع کرنا، آج ہی ہم نے حدیث بیان، اس پر پوری تقریر ہماری سی ڈی میں، وہ کسی بھی جمعے کی تقریر میں سنی جا سکتی. حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور توجہ فرمائی، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی نظروں سے اوجھل ہو. حضور آئے، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے صاف کیا، 2 جہاں کے شہنشاہ روٹی کا ٹکڑا صاف کر کے اسے کھا لیا، اسے تناول فرمایا. اور اس کو کھانے کے بعد کہا، صدیقہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر نہ کی جائے، یہ جب قوم سے منہ موڑ لیتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی. اور عزت کا ادب کیجیے، پانی کا ادب احترام کیجیے، فالتو مت. میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، کینیا، تنزانیا، مکھنڈو، ملنڈی، یہ سارے مقامات میں نے افریقہ کے گھومے، خصوصاً تنزانیا. آپ حیران ہوں گے، تنزانیا میں 80% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا، 80% آدمی 3 وقت کا، جو کھانا کھاتا اس کو سنے آپ، اتنا پیسہ ملتا ہے کہ یا تو بس میں بیٹھ کر ڈیوٹی پر چلے جائیں مہینے میں، یا کھانا کھا لیں. یہ 1-1.5 گھنٹہ پیدل جاتے ہیں اپنے کام کر، اور جو پیسہ بچتا اس سے کھانا کیا کھاتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے، زرعی ملک ہے، مکئی بہت زیادہ ہوتی، مکئی کو پیس کر، جیسے ہمارے یہاں پوسٹر نہیں لگاتے حل، جیسے وہ بنا کر کے لئی، اس قسم کی لئی بناتے ہیں وہ، اس سے مکئی، اس میں نمک ڈالتے ہیں، چینی کے پیسے نہیں، اور اس نمک ڈال کر وہ بےچارے بڑے چمچ سے کھاتے ہیں، یہ ان کا کھانا. میں سری لنکا گیا ہوں، ایسے غریب علاقے کہ جہاں چائے وافر مقدار میں ہوتی ہے. چائے کیسے پیتے ہیں؟ 1 کھجور منہ میں رکھ کے چائے پیتے ہیں، چینی ڈالنے کے پیسے نہیں چائے. ان غریب ممالک کو دیکھیے، آپ کو تو اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے، ٹھیک ہے کچھ پریشان سب ہیں کچھ لوگ، لیکن کم سے کم ہم 3 وقت کا کھانا تو کھا لیتے ہیں. تو روٹی کا اس کا نہایت ادب کرنا چاہیے. بہرحال یہ شادی بیاہ میں اس قسم کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے. اگر کسی شخص نے زکات نکالی مگر کچھ رقم نہ نکالی جو اس کو حاجت اصلیت، ہاں جو اصلیہ اور دیگر کاموں میں لینی تھی اس کے بارے میں بتائی. بھائی مسئلہ یہ کہ آپ نے تو سوال ہی درست نہیں لکھا. جب اس نے زکوٰۃ نکالی تو اپنی حاجت اصلیہ میں کیسے لگائے؟ یہ تو حاجت اصلیہ کے بعد زکوٰۃ نکلتی, تو آپ کا سوال ہی درست نہیں. یا جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس کو بتائیے, یا یہ کہ زکوٰۃ کی رقم نکالی اور سب دے دی, کچھ زکوٰۃ کی رقم رہ گئی وہ آپ نے استعمال کر دی. حدیث شریف میں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے مال میں مل جائے تو آپ کے مال کو بھی تباہ کر دے, مال ہی برباد ہو جائے گا, مال ہی کا ناس ہو جائے گا. اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم اپنے مال میں ملا کر کے خرچ کر لی تو جو حلال مال ہے وہ حلال مال بھی تباہ ہو جائے گا. اس سے بچی. اگر کسی کے پاس 5 تولے سونا, کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس تھوڑا سا سونا چاندی 3000 روپیے ہوں تو کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ قانون سن لیجیے کیا. کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا, چاندی بالکل نہیں, نقد نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں, لیکن 5 تولے سونا ہے, کچھ نقد ہے, کچھ چاندی, دونوں کو ملا کر ایک نصاب بن گئی چاندی کی, تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی. سمجھ گئے؟ ایک ہی جنس ہو اور پیسے نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر مشترکہ مال کہ جس کی مالیت حوائج اصلیہ سے خالی, 52.5 تولے چاندی لگا لی جائے اور سال بھر بیت جائے, ایسے ہر شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر سجدہ تلاوت کی آیت سے پہلے سجدہ غلطی سے کر لیا اور بعد میں بھی سجدہ نہ کیا, رکعت پوری کر دی, تو تراویح میں اس کا کیا حکم ہے؟ جو سجدہ نماز میں واجب, پہلے سجدہ کرنے سے تو واجب ادا نہیں ہوا, جو نماز میں واجب ہوا وہ نماز ہی میں کرنا اس کے لیے ضروری تھا, اب اس کا ازالہ کچھ نہیں. جی حضرت, اپنی موجودہ رہائش کے علاوہ کچھ مکان ان کا کرایہ آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ زمین جو کاروبار کی نیت سے لی, اگر دام بڑھ گئے تو بیچ کر نفع حاصل کروں گا, تو آیا میں موجودہ قیمت پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا کون سی قیمت پر؟ ایک مکان میں تو آپ رہتے ہیں, ایک مکان اگر آپ نے اس لیے لیا کہ بھائی کرائے سے نفع حاصل کیا جائے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. لیکن کوئی مکان آپ نے پیسہ پھنسانے کے لیے رکھا, کوئی زمین یا پلا کہ بعد میں نفع حاصل ہوگا تو میں بیچوں گا, یہ سب کا سب مال تجارت ہے, اس سب پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس موجودہ زمانے کے اعتبار سے. جو سونا پہلے لیا آج اس کے دام کیا ہیں؟ ہماری شادی ہوئی تو سونا 125 روپے تولا تھا, پر 15,000 ہو گیا غالب, سمجھے؟ تو وہاں زکوٰۃ کو 125 پہ تھوڑی نکلے گی, یہ اب جو ریٹ ہیں اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی جو پلاٹ کے اب دام. نشیب فراز ہوتا رہتا اور یہ آسان, جو علاقے کے بروکر ہیں وہ ویلیو نکال کے آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں اس کی ویلیو یہ ہے, کم زیادہ نکال دیں. اور فقہاء نے بڑی پیاری بات لکھی, وہ یہ ہے جیسے ایک مکان ہے آپ کا, کچھ ہو رہا ہے بھائی 19 لاکھ کا ہے یا 20 لاکھ کا, تو فقہاء نے لکھا کہ اتنا نکالے جس میں غریبوں کا بھلا زیادہ, ہاں ویسا نکالے جس میں غریبوں کا بھلا زیادہ. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جانے فتاوہ امجدیہ میں ہے کہ معتکف فنائے مسجد یعنی جوتوں کی جگہ وضو خانے وغیرہ پر جا سکتا ہے. فتاوہ فیض رسول میں بھی ایسا ہی, جبکہ عام طور پر مولوی حضرات فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف فاسد ہونے کا حکم دیتے ہیں, رہنمائی فرمائیے. اچھا, آپ نے جو فتاوہ امجدیہ کا حوالہ دیا فنائے مسجد کا, اس کا صفحہ نمبر 299 نکالی, یہ ہے کسی کے پاس؟ نہیں نکالی. بے ضرورت, شرعی ضرورت اگر ہو تو ایسی صورت میں فنائے مسجد جائے گا. اب کیسے جائے گا؟ مثلا اس زمانے کا جغرافیہ, جیسے مسجد کے باہر ایک جگہ ہے اذان کہنے کی, وہاں اعلان ہوتا تھا کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا لہذا روزہ بند کر دیں, یہ شرعی ضرورت ہے. اذان دینے کے لیے یہ شرعی ضرورت ہے, تو آپ اس کو غور سے پڑھیں. جو صفحہ میں نے بتا 99 کہ بغیر شرعی ضرورت کے نہیں جا سکتے, وہاں بھی شرعی ضرورت کیا ہے کہ مثلا شرعی ضرورت یہ کہ ایک آدمی کا بغیر سگریٹ پیے گزارا ہی نہیں ہوتا, اس کو اجابت ہی نہیں آتی, پریشان ہوگا, پیٹ میں درد ہو جائے گا, شرعی ضرورت بن گئی. یا اسی قسم کے اور مسائل کہ جیسے باتھ روم میں جانا, پیشاب کرنے کے لیے جانا, وضو کرنے کے لیے جانا, یہ شرعی ضرورت, یہ سب کے سب فنائے مسجد تو اس میں جا سکتا ہے. روزے دار کے لیے انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ فتویٰ فیض رسول میں ہے کہ لگوا سکتے ہیں، جبکہ عام مولوی اس سے فساد صوم کا حکم لگاتے ہیں، تشفی فرمائی. اصل میں بعض اکابر حضرات اس طرف گئے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن تحقیق علماء نے یہ کی کہ آدمی کے پانچ ذرائع ہیں، جہاں سے کوئی چیز داخل ہو تو روزے کو توڑ دے: منہ، ناک، کان، پیشاب اور پاخانے کی جگہ. اس کے ذریعے سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہو یہ روزے کو توڑ دے. انجیکشن لگانے سے یہ چیز نہیں پائی جاتی. لہذا فتاوی مصطفیہ، اگر آپ کوئی طالب علم ہیں تو لکھ لیں، فتاوی مصطفیہ کا مقدمہ پڑھیے آپ، جو مفتی اعظم ہند کا فتاوی. اس مقدمے میں مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ مفتی اعظم ہند انجیکشن لگانے سے فتویٰ روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے. مفتی اعظم ہند کا فتویٰ. اسی طرح ابھی نیا فتویٰ چھپا ہے، فتاوی بریلی شریف، فتاوی بریلی کے نام، جس پر ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے مفتی حضرت اللہ مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامن برکاتہم العالی، یہ ان کے دستخط ہیں اور بھی مفتیان کرام کے دستخط ہیں. فتاوی بریلی شریف، اس میں بھی یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم پرہیز کیا جائے. اگر کوئی بات جان پر بن جائے تو یہ کہ صاحب انجیکشن لگاتے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں. روزہ رکھ لیں، ضرورت پڑے تو انجیکشن لگا لیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا ٹائم ہو گیا صاحب؟ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا زیادہ. سوال: مولوی یوسف لدھیانوی بنوری ٹاؤن نے اپنی کتاب صراط مستقیم اختلاف امت میں میلاد شریف کو انتہائی بری بدعت لکھتا ہے. آپ کا میلاد شریف کے متعلق کیا خیال ہے؟ بہت لیٹ پوچھا آپ نے، بتائیے بھائی. یہ تو سارے سنیوں کا میلاد کے بارے میں کیا خیال ہے، آج آپ پوچھ رہے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل تائید ہے، طیب ہے، حضور کا اس میں ذکر ہوتا ہے اور یہ بطور شکرانہ ہم سب کو منانا چاہیے. اب آئیے لدھیانوی صاحب کے استاد، شروع کرتے ہم. اٹھائیے کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، مصنف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو سارے وہابی دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، وہ محفل میلاد کے لیے لکھتے ہیں کہ میلاد کا منانا جائز ہے اور حصول برکت کے لیے فقیر ہر سال اپنے گھر پہ منعقد بھی کرتا ہے، اور لوگ قیام میں منع کرتے ہیں. یعنی ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے نا، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ قیام کرنے میں منع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قیام کرنے مجھے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. یہ فیصلہ حق مسئلہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ لکھا ہوا، جو سارے علماء وہابی اور دیوبند کے بہت بڑے استاد رہے ہیں. یہ سات مسئلے انہوں نے لکھے اور ایک مسئلہ اس میں میلاد کا بھی انہوں نے یہ لکھ دیا ہے. یہ آپ کے تو پیر و مرشد میلاد منانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک اور کتاب جس کا نام ہے انوار احمدی، شیخ الاسلام حیدرآباد دکن کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا انوار اللہ خان، یہ خطابی خان تھے اور نسب کے اعتبار سے فاروقی تھے، جس میں انہوں نے محفل میراد اور حضور علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے اس پر تقریر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اس پہ موجود ہے. آپ کے اکابر علماء دیوبند جو ہیں وہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں، آپ نے جانے کب سے انکار کرنا شروع کیا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ منانا چاہیے. اور ذکر مصطفیٰ، کسی شاعر نے خوب کہا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی حضور کا ذکر ایسے جیسے دیدار کر رہے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اور خود صحابہ کرام علی رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامنے اس کا ذکر کیا. اس پر ہماری کتاب ہے ایک مبارک راتیں، سارے دلائل ہم نے وہاں لکھے ہیں، مطالعہ وہاں فرما لیجیے آپ. یہ مسئلہ ہم نے یہاں بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کس طرح سے ضروری؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک تو نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیجیے آپ کا سوال بھی سن لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہرگز شرک نہیں بلکہ عین ایمان. عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی سنی عالم نے نہیں کہا کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے حضور کو علم غیب آ گیا، کسی نے نہیں کہا. جو کچھ حضور علم جانتے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے, جو بھی دیا ہوا. بلکہ مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں کا انکار کرنا. مثلاً میں دو چار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ رہے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں کو علم غیب عطا فرما دے, اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتخاب کر لیتا, ان کو دیتا. سورہ جن, عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے, اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ان پر. دو آئے, تیسری آئے, وما ہوا علی الغیب بدنی. فرمایا ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے, غیب کی باتیں بتاتا اور ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. اب کہتے ہیں لوگ دیکھیے یہ نہیں جانتے تھے, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, چلو سب اکٹھا کر لو 100 مسائل کہ دیکھو یہ نہیں جانتے تھے, یہ نہیں جانتے تھے, 100 مسئلے اکٹھا کر لیا. اب آئے سنی, فرما علما کا مالم تکن تالم. میرے محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تو تجھے سکھا دیا گیا, جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سب کا سب تجھے سکھا دیا گیا. اب ان آیتوں کا کیا ہوگا اگر کوئی ساتھ ہے؟ اور سنیے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیہ. میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے. ایک جگہ فرما تلک من انباء الغیب نوحیہ الیہ, میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھیے کس طرح غیب کی خبریں دے رہا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی غیب کی خبریں. اب آئیے مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ اٹھائی. حضور ایک مرتبہ نماز فجر میں تھوڑی سی تاخیر سے تشریف لائے. بعض شرح حدیث کہتے ہیں یہ وہ شب ہے کہ جس دن حضور معراج شریف سے آئے. صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا. جب اللہ نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا, فرما کائنات میں جو کچھ تھا سب مجھ پر روشن ہو گیا, جو کچھ تھا سب مجھ پر روشن ہو گیا. اور راوی نے تو سب کمال ہی کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. فرما جب حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کائنات پہ تھا مجھ پر روشن فرما دیا, پھر حضور نے یہ آئے تلاوت کی, وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے محبوب اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کروایا تھا. تو اب دیکھ لیجیے یہ تو ایک دفعے کی بات ہے, تو اب سن لیجیے جب ایک موقع پر جب اتنا علم ہوا تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا دیتا ہوگا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور اس کا حبیب جانے. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک دو مصروں میں اس کو کتنی عمدہ طریقے سے بیان کر دیا. فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا. ایک جگہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو, بھلا کوئی غیب آپ سے کیسے چھپ سکتا, اور کوئی غیب آپ سے نہا ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا تو کائنات میں کون سی ایسی شہ جو پیارے مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل. ہاں ایک بات اس میں سب سے پہلے یہ بات رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غیب کے عالم ہیں. لفظ عالم الغیب کہنا صحیح نہیں, لفظ عالم الغیب یہ حضور علیہ السلام کے لیے صحیح نہیں, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. عالم غیب ساری غیب کا علم رکھنے والے, یہ اصطلاحی فرق ہے یعنی غیب کے جاننے والے. کیا کہہ دیا کسی صاحب نے, کہہ دیا کہ ابو طالب کے ایمان میں شک کرے تو ولیمہ منانا چھوڑ دے, اور جو ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتا ان کے ولیمے فسق اور جناب فسق ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو کسی ڈاکٹر نے کسی مولوی یا عالم نے تو کہی نہیں, مگر اب سن لیجیے میری بات. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے اس پر 2-3 رسالے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا موقف اختیار کیا, سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا اہل سنت و جماعت کی کتب سے ثابت نہیں. ایک بات یہ, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حدیث نقل کی تاکہ ان کا موقع بھی معلوم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو طالب سے کہا کہ کان ما کان میں کلمہ کہہ دو, تو ابو طالب نے کان میں کلمہ نہیں کہا اور وہ جرم کیا جس کی نجات نہیں. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی, اس پر پورا رسالہ ہے, شمول الاسلام اس فتوے کا نام ہے جس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی یہ تحقیق ہے اور اہل سنت کا یہ مذہب. ہاں کچھ حضرات نے اس میں اختلاف کیا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا ثابت, بلکہ آپ جیسے اختلاف رائے آپ حیران ہوں گے کہ آپ اگر کتابیں کو دنیا میں جائیں تو بہت سے لوگوں نے تو فرعون کا ایمان بھی ثابت کیا کہ فرعون کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. اللہ اکبر, شیخ محقق شاہ عبدالرحمٰن محدی دہلوی کی اخبار الاخیار پڑھ لیجیے, اس میں بعض بزرگوں کی جانب یہ منسوخ کیا گیا کہ تو فرعون کے ایمان لانے کے بھی قائل, سمجھ گئے. لیکن مذہب صحیح کیا ہے, فتویٰ کس پہ دیا جاتا, وہ یہی ہے کہ ابو طالب نے مانا, پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حمایت کی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق میری اپنی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں محلے کی مسجد ہے, ہر سال عید کے موقع پر مفتی صاحب جن کا تعلق اشرف المدارس سے فرماتے ہیں, عید کے موقع پر گلے ملنا جائز نہیں. ہر عید پر ہمارے درمیان یہی معاملہ ہوتا رہتا, کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, یہ آپ وہاں جاتے کیوں؟ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ, جو مولوی آپ کو بدعتی اور کافر کے گلے ملنے میں, تو آپ وہاں جاتے کیوں ہیں بھائی؟ ایک تو قصور پہلے تو آپ کا, اچھا کوئی گلے ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, وضاحت کیجئے تاکہ میں سب کو قائل کر سکوں. اچھا مسئلہ وضاحت کیا ہے, مونقہ کرنا, گلے ملنا. ٹھیک, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے مولوی فضل الرحمان کن سن سے گلے ملتا ہے, دیکھ لیا. جہاں وہاں بھی کوئی نماز پڑھا ہے اور وہاں نماز اگر پڑھے گورنر یا سرد پڑھے تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے آپ کس کس سے گلے ملتا ہے. یہ کون سا شرک ہے کہ اسلام آباد میں تو جائز ہے, کراچی میں نہ جائز, پولو گراؤنڈ میں جائز ہے اور میمن مسجد میں نہ جائز, یہ شرک کی کون سی قسم ہے؟ ہاں تو یہ ایسا ہی ہوا کہ خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں, اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. جہاں موقع مل جائے وہاں گلے مل لیتے ہیں, جہاں موقع نہ ملے وہاں فتویٰ لگا دو شرک کا. تو عید کیا آئی کہ سب کے سب مشرک ہو گئے, جب مل رہے گلے تو لیجیے. عید کا یہ فائدہ ہوا کہ مونقہ کرنے آپ کو تحقیق چاہیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بہت مددلک ایک رسالہ موجود ہے, آپ آئیے ہمارے پاس سے اس کی فوٹو کاپی لے جائیے کہ مونقہ کرنا یہ مستحب ہے, کبھی بھی کیا جا سکتا اور کسی وقت بھی کیا جا سکتا, اور خصوصیت کے ساتھ خوشی کے موقع پہ بھی کرنا جائز. یہ کیا آپ نے لکھا بھائی, ہر جماعت کے نمازی پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کو نشانی کے طور پر کھینچتے ہیں, کیا ہے یہ مسئلہ؟ آپ دوبارہ لکھیے بھائی, یہ کوئی صاحب ہو تو مجھے بتا دیجئے کھڑے ہو کر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈریے نہیں سب اپنے لوگ, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی کہ یہ اللہ اکبر کو کھینچتے ہیں؟ نہیں بتا رہے, کوئی سید ثاقب علی صاحب؟ ہاں بتائیے. ہاں یہ کیسے کھینچتے بتائیے. ہاں اچھا کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ بتائیے, اب میں سمجھ گیا آپ کی بات نا. یہ دیکھیں اصل میں نماز پڑھانا الگ مسئلہ ہے اور نماز پڑھانا بھی سیکھنا پڑتا ہے, سمجھ گئے؟ امام کی آواز سے یہ پتہ لگ جائے کہ امام بیٹھا یا کھڑا ہوا, سمجھ گئے؟ جیسے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں اس کی تکبیر کم ہونی چاہیے, اللہ اکبر, پیچھے سب سمجھ جائیں کہ امام صاحب بیٹھے ہیں, اللہ اکبر سجدے میں چلے. اب اتحیات پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر تو نابینا بھی ہوگا سمجھ جائے گا مولانا کھڑے ہوں گے, آئے خیال شریف میں؟ یہ ہے. اور جو کھینچنا ہے وہ غلط, وہ کفر کی حد تک بھی ہو. سن لیے کیا ہے, شاید آپ کو اس میں غلط فہمی ہوگی, کسی نے مسئلہ بتا ہوگا, یہ لفظ ہے اللہ, اس پر ہماری پون گھنٹے کی تقریر, اگر ہماری یہاں لائبریری میں آپ کو لیں تقبیر تحریمہ, چار تلفظ ہیں اس کے. سیدھا تلفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر, یہ صحیح تلفظ یہ ہے. ایک تلفظ کیا؟ اللہ, یہ معنی فاسد ہو جائیں کہ نماز بھی فاسد ہو جائے گا. اللہ کو اللہ کر, اور ایک اللہ اکبر, یہ اس کو آگ کر دیں تب بھی نماز فاسد ہو جائے. اللہ اکبر معاذ اللہ, اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے. اللہ اکبر یہ کہیرے بنا دیے اس نے اپنی جیب سے نکال کر کے, یہ سب نماز کو فاسد کرنے والے, اور کوئی نہ مانے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کھینچنا ناجائز, لفظ اللہ اکبر اس کو کھینچ سکتے ہیں, ہم اللہ یہ نہیں کھینچیں گے. بار یا رے کو مٹانا یہ ناجائز. آگے آپ کی سمجھ میں بات. بہت شکریہ. آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیا رہے تو پکا خبیث شیطان آدمی, اس کی بالکل نہیں سننی چاہیے تقریر, ایک نمبر کا شیطان. صحیح حدیثوں کا انکار کرتا, کہتا ہندو مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہے, سمجھے سب ہندی کہتا, میں خود بھی ہندو ہوں. کہاں جی ہند کا رہنے والا, بے وقوف کو معلوم چاہیے لفظ ہندی ہندو میں فرق. لفظ ہندی ہند کے رہنے والے کے لیے, اور لفظ ہندو جو مذہب ہندو رکھتا اس کے لیے. ہمارے یہاں معیار ہے نا, تھوڑی سی انگریزی بول لے کر بہت اچھا. ایک صاحب آتے تھے مرمرا گئے, وہ کمپیوٹر سے کیا کرتے تھے, آیت نکالتے تھے اور اس سے آیت کو کمپیوٹر سے پڑھ کے بیان کرتے تھے. جو کہا دیکھا صاحب کتنا بڑا موقع صاحب, کمپیوٹر سے آیت نکال رہا, کتنا بڑا کمال کمپیوٹر. اور میرے جیسا مودی 50 آیتیں پڑھ دے اپنے حفظ پر, وہ کوئی کمال ہی نہیں. کمپیوٹر سے آیت نکال کے پڑھے تو کمپیوٹر اتنا کتب ربانی بن گیا کہ اس سے جو نکال کر پڑھے تو وہ تو بہت بڑا عالم. اور مجھ جیسا عالم 50 آیتیں برجستہ سنا دے آپ کو, وہ کوئی کمال کی بات ہی نہیں. کچھ معیار لوگوں کا ایسا ہو گیا کہ تھوڑی بہت انگریزی بولنے لگ جائے لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا آدمی, سمجھ گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروفیسر ڈاکٹر, برا مت مانیے, ہمارے یہاں درس نظامی پڑھنے والے چوتھی کلاس کے بچوں کی صلاحیت ان میں نہیں بٹھا دی. اب لائیے پی ایچ ڈی اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے والا, بٹھائیں ہمارے یہاں چوتھی کلاس کے بچے کو, ذرا عربی گرامر ہمارے بچے کے سامنے پڑھ کے بتا, پڑھ لے ذرا گرامر, پڑھ لے ذرا درب 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 نہ درب درب, تم پڑھے ذرا گرامر, فالا فالا فالو فالو فالت فالا نکال لے, پڑھ کے بتائے ذرا. یہ کالج اور اسکول میں وہ پڑھائی نہیں جو درس نظامی میں ہوتی, یہ اصل عالم ہونا, یہ اصل پڑھائی جس کو لوگوں نے فراموش کر لیا. عزیزان کتابوں کا مطالعہ کر لیا, انگریزی بولنے سمجھے کہ بہت بڑے محقق ہو گئے, یہ کچھ خاک بھی نہیں جا. ان کو تو حدیث کی اصطلاحیں مار, نہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا, نہ اصول قرآن پڑھا, نہ حدیث, نہ اصول حدیث, نہ فقہ, نہ اصول فقہ, یہ کسی سے بات ٹھیک نہیں. کیا ہے تو آج کل کے پی ایچ ڈی گستاخی ماں عمرہ بہت جلا آج کر رہا جملہ, بٹھائیے ایم اے اسلامیات کو چوتھی کلاس کے بچے سے متعلق, اس کو معلومات نہیں عربی گرامر کی اور درسی کتابوں کی, سمجھے. اب ان کی چونکہ بہت بزی رہی اور اس میں آ رہا ہے. اچھا کون بول رہا ہے, دینی اہم مسائل ڈاکٹر صاحب بول, انجینئر تشریف لا رہے. اچھا اب ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ جو پل بن رہے ہیں اس پل میں ایک مولوی کو بھی شامل کر لیں تاکہ ہم بتائیں کہ سریا کتنا لگتا ہے, سیمنٹ کتنا لگتا ہے. ہم احتجاج کریں بینر لے کر کے, جو پل بن رہے ہیں اس میں علماء کو شامل کیا جائے, ہم مشورہ دیں گے سیمنٹ اور کنکریٹ کتنا لگتا, اچھا لگے گا آپ بتائیے, برا لگے گا نا. اس طریقے سے ڈاکٹر کا کیا کام ہے اسلام, انجینئر کا کیا کام ہے اسلامیات, تمہارا سبجیکٹ نہیں, تمہیں کیا پتا. اور آپ یہ تو بچے بیٹھے دو چار درس نظامی, درس نظامی سے بھی کوئی بچہ ہمارے یہاں فارغ, اس کو پگڑی باندھ دی جائے, اس کو پہلے پہل تو طلاقوں کی قسموں کا پتہ بھی نہیں ہوگا بھائی میرے, یہ تو سب بعد میں پڑھتا پتا. تو ہم لوگ تو ایک پٹری پہ لگا دیتے ہیں درس نظامی پڑھا, اب خود پڑھو عالمگیری پڑھو, قاضی خان کو پڑھو, اور جناب در مختار پڑھو, رد المختار پڑھو, فتاوی رضویہ پڑھو, اب خود اس میں ترقی کر کے پھر میدان میں آؤ, سمجھے. تو پورا پڑھنے والا بیچارہ ہمارے یہاں کچھ نہیں جانتا جب تک کہ مطالعہ کر کے آگے نہ بڑھ جائے, بڑے بڑے ادب مسائل پھر کہتے کیا. ہم تو براہ راست آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ حدیث, یہ کتاب, یہ کتاب, ساری کتابوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے ڈھیر. وہ کیا کہتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ارے بدبخت تیرے خیال کو کس نے پوچھا, بات کر دین کی, دین کی بات کر کے, قرآن کیا کہتا, حدیث کیا کہتی, امام اعظم کیا کہتے ہیں, ائمہ کیا کہتے ہیں, محدث کیا کہتے ہیں, میرا دوسرا کیا کہتا. نہیں 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 انہوں نے تو یہ بات کہی لیکن میرا خیال یہ کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے, جنوں کا نام خرد رکھ دیا اور خرد کا جنوں جو طاہر تمہارا حسن کرشمہ شاخ کرے, کعبے کس منہ سے جاؤ گے والی, شرم تم کو مگر نہیں آنا. اچھا جی اگر کوئی شخص 15 روزے کسی اور ملک میں تھا، باقی 15 روزے پاکستان میں آ کر رکھے، تو فطرے کا حساب کس طرح دے گا؟ اوہو کتنے سادہ ہیں میری. ارے بھائی پورے رمضان کا ایک ہی فطرہ ہوتا ہے بھائی میرے، کوئی 15 دن لندن میں رہ کے آئے، 15 دن پاکستان میں، تو 2 فطرے نہیں ہیں. ہائے ہائے کیا کہا. یہ عالم الغیب والی بات تو ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہ کہا آپ نے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو اس سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس لیے کیا چیز اس سے غیب ہو سکتی ہے؟ یہ فنی مسئلہ ذہن میں رکھیے. چونکہ لوگوں سے وہ غیب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ورنہ ہر شے کو وہ دیکھنے والا، ہر شے کا وہ جاننے والا، آپ سے غیب ہے اس لیے اسے عالم الغیب کہا جائے. امام ابو یوسف نے کئی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. تو آپ کا کیا پروگرام سے پورا فن پڑھنا پڑے گا. امام اعظم بھی مجتہد ہیں، امام ابو یوسف بھی مجتہد ہیں، امام محمد بھی مجتہد ہیں. مجتہد مجتہد کی رائے سے دلائل کی بنیاد پہ اختلاف کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ عام نہیں، جیسے جج جج سے اختلاف کرے گا، میں نہیں کروں گا، اس نے قانون پڑھا ہوا، تو جج جج سے جیسے اختلاف کرتا، مجتہد مجتہد سے اختلاف کرتا. آخر امام شافعی کا اختلاف ہے نا امام ابو حنیفہ سے، امام مالک کا ہے، اجتہاد کی بنیاد ان کی تحقیق یہ ہے. ہمارے امام کہتے ہیں کہ حضور نے رفع دین کیا بعد میں چھوڑ دیا، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، رفع دین ثابت ہے تو رفع دین کرنا چاہیے. جی یہ اختلاف ہوگی اس معاملے. ہمارے امام کہتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعت، امام شافعی کہتے ہیں 1. کیا ہے اختلاف ہے؟ امام شافعی جو یہ حدیث پہنچی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، کچھ لوگ شکایت لے کر آئے، کہنے لگے حضرت امیر معاویہ کو کیا ہو گیا کہ یہ وتر کی 1 ہی رکعت پڑھتے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا وہ بہت بڑے آدمی، بڑے فقیہ ہیں، کاتب وہی ہو، جو کرتے ہیں کرنے دو. لیجیے آگے لوگ میدان میں، اہل حدیث حضرات کے وتر 1 ہی ہے، وتر 1. ہمارے امام صاحب کی دلیل سنیے، فرما اگر وتر 1 ہے تو صحابہ شکایت لے کر کیوں آئے حضرت امیر معاویہ کی؟ معلوم نا کوئی زیادہ ہے، جبھی تو شکایت کن سے آنے. تو معلوم ہے کہ وتر 1 پڑھنا یہ ان کا مذہب تھا، اور سارے صحابہ 3 پڑھتے تھے، اس لیے شکایت کی عبداللہ ابن عباس سے کہ امیر معاویہ کو کیا ہوا کہ یہ 1 وتر پڑھتے ہیں، 3 تھی اس لیے شکایت کی. آئی خیال شریف؟ تو یہ اختلاف مجتہد مجتہد سے کر سکتا، شرم بھی جائے. کیا پرائز باؤنڈ جائز؟ ہمارے استاد تھے مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے وقار الفتاوی، وقار الفتاوی میں اس پر ایک پورا فتویٰ موجود ہے کہ پرائز باؤنڈ جائز ہے، اس کا رکھنا بھی جائز، بیچنا بھی جائز، اس پر جو انعام نکلے حکومت سے اسے انعام کا لینا بھی جائز. وقار الفتاوی ملاحظہ پر. کیا قبر پر اذان دینا صحیح ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ بہت قبرستان میں الجھ جاتا ہے کہ جناب وہ مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، اور اذان قبرستان میں دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مردوں کو پکارتے ہو نماز کے لیے، آپ جو بتاتے ہیں نا سورت کا وقت بگاڑ کر، یہ مردوں کو بلاتے ہو کہ نماز کے لیے، مردوں کو پکارو کہ فلاح کی طرف آئے، تو زندوں کو سنانے. سنیے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ کئی مقامات ہیں جہاں اذان کہی جاتی، سمجھے؟ مثلا بچہ پیدا ہو، اس کی کان میں اذان، جب کوئی اذان دے رہا ہو تو اسپتال والے کہ مولانا دماغ خراب ہو گیا تو نا، یہاں سارے زچائیں لیٹی ہوئی ہیں اور نماز کے لیے بلا رہے لوگوں، کیا کہیں گے ایسے پاگل آدمی؟ اذان کا کہنا سنت، کان میں اذان کہیں. اور دوسری بات، بارش، طوفان، آندھی، زلزلہ، چھتیں اڑ رہی ہیں اور جناب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اذان کہو. اذان نماز کے بلانے کا ذریعہ ہے، تو اذان اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی، یہ اپنے اندر برکتیں بھی رکھتا، تو اس کے موقع پہ اذان جناب دی جائے اس موقع پر. اور اسی طریقے سے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اذان دی جائے، یہاں اذان، یہاں اذان دی جائے، اور میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان کہی جائے. علامہ شامی نے فتاوی شامی ملاحظہ فرمایا اذان کے بیان میں کہ کہاں کہاں اذان کہی جائے. جیسے مسند الفردوس میں حدیث ہے، ایک شخص بہت گھبرایا ہوا آیا حضور کی خدمت میں، دیکھا کہ بہت بے چین ہے، پریشان. حضرت علی بیٹھے تھے، آپ نے حضرت علی فرمایا علی اٹھو، اس کے کان میں اذان کہہ. حضرت علی اٹھے، اس کے کان میں اذان کہہ دی. اذان اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، اس کو طمانینت آ گئی. چین سکون آ گیا اس کو اذان کے کہنے میں سکون آ گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذان جو ہے یہ ذکر بھی ہے, اور یہ بچے کے کان میں بھی کہا جاتا اور میت کے گویا دفنات وقت جو ہے ان کے کان میں بھی اذان کہی جائے. پہلے علم حضرات یہاں ہیں, ایتان الاجر فی اذان القبر, پورا ایک رسالہ اعلی الفاضل بریلوی کا اس پر فتویٰ موجود ہے, جس کا جی چاہے ملاحظہ کریں, نہ ملے ہم سے آ کر کے فوٹو کاپی حاصل کر لیں. کیا پرنس کریم آغا خان کہنا درست ہے؟ اصل میں اس کے نام کا حصہ, یہ جو ہے نا پرنس شہزادہ بن گیا یا بادشاہ, اس کے نام کا حصہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی حرج بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ طے ہے کہ ہمارا پرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. آغا خانیوں اور بوہریوں کا کیا حکم ہے؟ آغا خانیوں کا معاملہ تو یہ کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آغا خانیوں کا کوئی 10 صفحے کا بھی کوئی رسالہ دینی ہو, نہیں دیکھا ہوگا آپ نے آغا خانیوں کا, کچھ مسائل نہیں ان کے پاس, کچھ نہیں. اور کیا ذریعہ ہے ان کے ماننے کا, بھائی کس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو دین لائے وہی اس کا ذریعہ تھا, حضور نے ہم تک پہنچا, آپ اپنا ذریعہ بتائیے, وہ ہے نہیں. اور آغا خانیوں کو ہم اور آپ اس لیے زیادہ نہیں جانتے کہ یہ ایسا طبقہ ہے, نہ تقریر کرتا ہے نہ آپ کو دعوت دیتا. آپ چلے جائیں کہ مجھے آغا خانی ہونا, تشریف لے جائیے اپنے گھر, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے صاحب. وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے, لہٰذا وہ سارے ان کے معاملات مخفی ہیں. ان کا عام مذہب یہ ہے, اپنے جماعت خانے جاتے ہیں, آغا خان کا فوٹو لگا ہوتا, سارے لوگ مل کر کے کھانے لاتے, بیٹھ کر کے کھاتے, کھانے پینے کے بعد پانی پینے کا مونچھوں پر تاؤ دیا, آگے چلے. یہ عبادت ہوتی ان کی, اور ان کے پاس کوئی مسئلہ ہی, کوئی سلسلہ ہی نہیں. اب رہا بوری, یہ بوری جو ہے اصل میں یہ شیعوں کی ایک شاخ, ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ تقریباً شیعہ حضرات کے ہیں, لیکن اپنے ہی ہم وہ شیعہ حضرات سے ہو کر ایک حاضری امام مانتے ہیں جو آتے ہیں, ان کا بڑا استقبال ہوتا. اچھا, اس طرح شیعہ حضرات جو امام مہدی کو مانتے ہیں کہتے ہیں صاحب الزمان, آپ نے کہیں لکھا دیکھا ہوگا, سلام میں لکھتے ہیں صاحب الزمان, کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ زمین پر آ گئے, کسی غار میں چھپے ہوئے, قرب قیامت میں تشریف لائیں گے, اس لیے ان کو امام الزمان کہے. اور ہماری حدیثوں میں کیا ہے, مستند ہماری حدیثوں میں امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, ان کا نام محمد ہوگا, ابو عبداللہ ان کی کنیت ہوگی, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر 40 سال کے ہوں گے, اور خانے کا طواف, خانے کعبے کا طواف کرتے ہوں گے. جب خانے کعبے کا طواف کریں گے تو وہ دور اتنی گمراہی کا ہوگا کہ سارے غوث, قطب, ابدار, یہ سب کے سب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں منتقل ہو چکے ہوں. جب یہ طواف کر رہے ہوں گے تو نیک بندے اللہ کے پہچان جائیں اور ان کو پکڑ لیں کہ آپ ہم سے بیعت لیں. اور ایک روایت یہ بھی کہ جب امام مہدی کھڑے ہوں گے خانے کعبے پر تو ایک فرشتہ ان کے پشت کی جانب سے کہے گا کہ یہ امام مہدی ہیں اور ان سے بیعت کر لی جائے, چنانچہ لوگ ان سے بیعت کر لیں گے اور اس کے بعد اظہار ہو جائے گا امام مہدی. یہ یہاں سے فتوحات کرتے ہوئے دمشق پہنچیں, دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز تیار ہو, فجر کی نماز میں جامع مسجد دمشق مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر, حدیث شریف میں ہے ایک زرد کپڑا اوپر اڑے ہوں گے, ایک زرد تہبند باندھے ہوں گے جیسے ہم احرام کا کپڑا باندھتے, وہ نیچے تشریف لائیں گے, ان دونوں کی ملاقات وہاں ہوگی. اور اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا فرمائیں گے, اور اس کے بعد وہ تمام اپنی مہمات اور اس میں جناب سارا جنگ و پورا اسلام کا غلبہ امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں. ہمارے یہاں یہ تو ان کے یہاں وہ آ چکے ہیں. اچھا, اب رہا یہ کہ پرنس آغا خان کا جو مسلمان حکمران بڑی محبت سے اس کا استقبال کرتے ہیں, ارے ہمارے حکمرانوں نے تو واجپائی کا بھی استقبال کیا ہے بھائی, میں سمجھے راجیو گاندھی کا بھی استقبال کیا ہے, تو حکمران جو ٹھہرے ہمارے, یہاں تک کہ بعض حکمرانوں نے اپنا نہیں, آپ کو یاد ہو گیا نہیں, ضیاء الحق صاحب گئے ہندوستان تو انہوں نے ایک مندر کا گھنٹہ بھی بجایا, مندر کا گھنٹہ بھی بجایا. اور جو ایوب خان صاحب سفر کے لیے گئے تو ایک وزیر اعظم جو مر گئے, نام یاد ہے آپ کو, کیا کون تھے بھارت کے, نہیں ہاں شاستری, اس کی ارتی کو کندھا بھی دیا, اس کے جنازے کو یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حل. ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمراں کون سے عالم دین، امام غزالی، امام رازی، ان کی اطاعت کی جائے. سمجھ گئے؟ یہ جو فرما وہ اولی الامر منکم، اطاعت کرو بالوں کا، حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کے نہیں. تم میں جو صاحب امر ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی سے ملفوظات میں سوال کیا یہ اولو الامر کون، فرمائے اپنے دور کے علماء حقانین ہیں جن کی اطاعت کی جائے، حکمران نہیں. اچھا، حضرت اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونا کیسا ہے، یہ بھی سن لیجیے. تو بہرحال بہت پرانا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا. بنیاد یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ حضور نے فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے مت ہو، جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہیں ہونا. ٹھیک، اب کیا ہوتا، آج کی طرح گھڑیوں کا اوقات نہیں، نمازی آ جاتے، حضرت بلال پہلے اذان کہہ چکتے، اب آن کر حضور کے دروازے پر دستک دے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، نمازی آ گئی، نماز پڑھائی. اب حضور چلتے، حضرت بلال مصلی میں پہنچ کر اقامت شروع کر دے. جب اقامت شروع کرتے، حضور پچھلی صف سے ایسے آتے، جس صف سے آتے وہ سب کھڑی ہو جائے، جس صف سے آتے وہ سب کھڑی. جب مصلی پر آ گئے امام کے، سارے مسجد کے نمازی کھڑے ہو گئے. ٹھیک، اب آئیے، اس کو سامنے رکھ کے علماء نے کچھ قواعد وضع کی. وہ یہ تین چار اس کی کیفیتیں، ایک تو یہ کہ اقامت ہو رہی ہو، اب امام آئے تو ہمارے فقہی مذہب میں، حنفی مذہب میں یہ امام جس سب سے گزرے وہ سب کھڑی ہو جائے. اچھا، اب اقامت ہو رہی ہے، امام محراب کے دروازے سے آیا، جیسے یہاں محراب میں دروازہ، امام اپنے گھر سے نکل کر محراب کے دروازے سے آئے، محراب کا دروازہ کھل کے امام جیسے مصلی پہ آ جائے، اقامت کے الفاظ کچھ بھی ہوں سب کھڑے ہو جائیں. ایک کیفیت کیا ہے کہ امام پہلے سے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب قیام کب کرے. جمہور حنفی علماء کا مذہب یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ، اس پر قیام کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اٹھا تو اس کو چیلنج کرتا ہوں، فقہی مذہب کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں، کوئی ہمارا مسلم امام ہو حنفی، کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ امام اگر موجود ہو تو سب لوگ جو ہیں وہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں، بلکہ عالمگیری میں جزیہ وہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر کھڑے ہوں تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا اور اس کو آداب صلات میں لکھا. یہ نماز کا ادب ہے کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے. اعلی حضرت فاضل بریلوی تخلیق کا بڑا بڑے ماہر اور بڑا زبردست فن رکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک حدیث میں حی علی الصلاۃ، ایک میں حی علی الفلاح، ایک میں قد قامت الصلاۃ، فقہی عبارت. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں تینوں باتیں ہیں ہمارے اماموں کی ہیں، اکابر علماء کی. تو ایسا کرو، حی علی الصلاۃ سے قیام کرنا شروع کر دو، قد قامت الصلاۃ پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تینوں پر عمل ہو جائے. لیکن کھڑے کب ہوں گے؟ جب اقامت میں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح اس سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے. اور اس پر یہ بتا دوں، دیوبند کے سب سے بڑے مفتی، مفتی محمد شفیع صاحب جو تقی عثمانی، رفیع عثمانی کے والد ہیں، ان کا تحریری فتویٰ ان کے دستخط کے ساتھ موجود ہے کہ فقہا نے آداب صلاۃ میں لکھا حی علی الصلاۃ پر قیام کیا جائے، ان کا فتویٰ ہی موجود. اچھا، یہ کیا آج کل کافروں کے تہوار لکھنا چاہتے تھے آپ غالباً، تہوار کے موقع پہ آپ نے لیا تلوار کے موقع پہ، ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے تو پتہ لگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. اچھا، ان کے تہواروں کے موقع پر، عیسائیوں کی عید پر، کرسمس کے موقع پر، مسلمان ان کو بڑے جوش اور خروش کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں یا سڑکوں پہ بینر وغیرہ لگاتے ہیں. مسلمانوں کو ان کا تہوار منانا ہرگز منع ہے، کبھی بھی ان کے تہواروں میں جیسے ہولی، دیوالی میں کوئی شیرنی ان سے لی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز ہمارے یہاں منع ہے اور اس سے ہم ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہنے والے کافر ذمی ہیں یا کہ حربی؟ دیکھیے، ذمی حربی کا یہ سلسلہ تو ہوگا جہاں اسلامی نظام، ٹھیک ہے نا، جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس نظام میں یہ ذمی ہیں. کیا مطلب ذمی کا؟ کہ کوئی آدمی کافر کے یہاں ڈاکہ مارے تو پکڑا جائے گا، تعزیرات پاکستان کے متا اس سزا دی جائے گی. نہیں کہے گا ارے کمبت عیسائی کا، اس کا مال تو کانے دو مجھے، یہ نہیں ہوگا. لہذا یوں جو قانون ہمارے یہاں نافذ ہے اس میں وہ ذمی کے حکم میں ہوں گے، لیکن ذمی اور عربی کی تفصیل وہاں ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہو. اچھا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون عدت میں ہے کیا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں؟ شوہر کے انتقال کو ایک ماہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ لڑکی والے جلدی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں چار لڑکے پہلے سے شادی شدہ ہیں. دیکھیے اول تو کم سے کم عدت گزر جائے تو یہ کام ہونا چاہیے. رہا اس کے جواز کا تو جائز تو ہے کہ گھر میں رہ کر کہیں باہر نہ جائے, گھر میں سادگی میں نکاح وغیرہ پڑھا دیا جائے تو ایسے موقع پر کر لیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے سسرا والے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب جائے گا تو اس کے بعد شادی کی جائے, کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں. تو بھائی اتنا تو تھوڑا سوچ لیں, گھر میں میت ہوئی ہے کم سے کم عدت گزر جائے تو اس کے بعد کوئی ہونا چاہیے. اگر خاتون گھر سے باہر نہ نکلے, گھر ہی میں سادگی سے نکاح ہو جائے تو نکاح تو جائز ہو جائے. یہ کسی نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ جو اللہ کے نام پہ نہ دے وہ بدبخت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل مانگنے والے ہیں بھائی, آپ کو پتا ہے کچھ کہ یہ مانگنے والوں کے ٹھیکے دار ہیں. اخبار پڑھیے تو یہ ٹھیکہ کراچی کا 2 کروڑ میں نیلام ہوا. یہ فقیروں کو لا کر یہاں بھیک مانگنے کا ٹھیکہ جو ہے یہ 2 کروڑ میں نیلام ہوا ہے. ان کے جو سربراہ یہاں لانے والے پالنے والے, یہ ٹھیکہ 2 کروڑ میں نیلام ہوا, سمجھے؟ تو آپ بتائیے آپ یہ مانگنے والوں کا کیا حال ہے. تو اب یہ کہ آپ کو اگر شکل و صورت سے کوئی غریب نظر آئے تو اس کی آپ مدد کر دیں, یہ جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ مدد کے لائق نہیں, آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا حسن ظن کے طور پر. سید کی تعریف بتائیے. سبحان اللہ, سید کی تعریف اب تک آپ کو معلوم نہیں. یہ تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ نا. آج کل بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں, آیا ان کا احترام کیا گیا؟ بات کہلانے کی نہیں بھائی. سید کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے نا, وہ سید ہے. اب بن جانے کا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ بنا ہے, جیسے ہمارے ایک صاحب کوئی تھے وہ سید بن گئے, ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے, ان کا نام تھا صاحبزادہ فیض الحسن. وہ جانتے تھے کہ نقلی سید. انہوں نے جلسے میں بھرپور انداز میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید ہے. کون کہتا سید نہیں, بہت زوردار. اور لوگوں کا بھی ثبوت کیا ہے؟ کہنے کے ثبوت یہ کہ 3 سال پہلے میرے سامنے سید ہوا. تو اگر یہ آدمی آپ کے سامنے سید ہوا ہے تو سید نہیں. اور اگر واقعی پچھلا پرانا کہیں سے سید چلا آ رہا ہے, ہمیں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا گناہ اس کے ذمے ہے, ہمارے ذمے اس کا گناہ نہیں ہے. وہ جو جھوٹ بولے وہ حضور نے باپ بدلنے سے منع کیا. کوئی سید نہ ہو, سید کہے تو اس نے باپ بدلا. ہمارے یہاں باپ بدلنے کا اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جو آدمی گود میں بچہ پالے وہ بھی اپنا نام اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. جیسے انہوں نے پال لیا انہیں کا نام چل رہا نہیں, بلکہ ہمارے فقہا اس میں اتنے سخت ہیں کہ کوئی بچہ پڑا ہوا ملا باپ تو نہ معلوم ہے یا نہیں, پتہ نہیں اس کے ابا کا کیا نام. تو لوگ اپنا نام رکھ دیتے ہیں پالنے اپنی ولدیت. علماء فرماتے ہیں اگر وہ نامعلوم بچہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی ولدیت میں پالنے والا نام نہیں لکھے گا, بلکہ اس کی ولدیت میں عبداللہ لکھ دو. اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کا بندہ تو ہوگا نا, جس کا یہ بیٹا ہوگا تو اللہ کا بندہ لکھ دیا جائے, لیکن فرضی نام کوئی اس کے ساتھ نہ لکھا جائے. ایک بجے حضرت صاحب, تو میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کرتے. 2 گھنٹے ہو گئے مجھ بیمار آدمی کو بولتے ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, جو رہ گئے پرچے وہ رہ گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جان کر کے کوئی غلطی نہیں, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما. میں بھی انسان ہوں, کوئی جملہ ایسا نکل گیا یا آپ کی کوئی دل شکنی کا کوئی بات ایسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما اور آپ بھی معاف فرما دی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. دعا کیجیے مولا کریم رمضان ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویحوں, ہمارے تلاوت قرآن کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. مولا تیری عبادت کرتے میں جو نقص رہ گیا کوئی کوتاہی تو مولا کریم اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اچھا, تسنیم ارشاد صاحبہ کا جمعہ کی شب انتقال ہوگا. ان کے لیے اور ہمارے جتنے بھی عزیز جو موجود ہیں, ہمارے والدین, بھائی بہن, عزیز اقربا, خیش, رشتہ دار جو اس دنیا سے گئے, سب کے لیے دعا کیجیے مولا کریم سب کو غریب رحمت فرما, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, جنت اور فردوس سے مقام عطا فرما, کہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو وسعت اور فسعت عطا فرما. مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو قابقہ بیت بنا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، الہی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرما، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے، مولا بے دینوں کے مکر و قید سے بچا، شیطان کے مکر و قید سے بچا، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین محفل خواتین و حضرات اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما، مولا عربی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہاسے دین خسر شرفیوں کی نظر بس سے محفوظ فرما۔ خاص طریقے سے آپ دعا کیجیے کہ اسی رمضان میں زلزلے کی نظر ہوئے ہمارے 1,00,000 سے زائد مسلمان بھائی، دعا کیجیے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، مولا ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ربنا غفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ، کسی صاحب نے دعا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسئلہ بھی پوچھ لیا نیچے، دعا کی درخواست میں ایک فائدہ انہوں یہ اٹھایا کہ نیچے ایک مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ مردے کی قبر پر پودا لگانے کی شرع کیا حیثیت۔ سن لیجیے، وہ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے، آپ نے کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، آدھی اس قبر پہ رکھی، آدھی اس قبر پر چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا یہ دونوں گناہ گار اور گناہ کی وجہ سے ان پہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، علم مصطفیٰ۔ فرمایا اس میں ایک آدمی تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ایک آدمی چغلی کھاتا، اس لیے ان پر عذاب قبر ہو رہا۔ یہ میں نے جو کھجور کی شاخ ان کے قبر پر رکھ دی، جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی گویا حمد و ثنا کرتی ہوگی، اس لیے ان کی قبر سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف۔ اسی بخاری شریف میں حضرت برہدہ ایک صحابی، ان کی حدیث موجود ہے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے احباب کو وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر تر شاخ رکھنا۔ شیخ محقی شاہ عبداللہ محدی دہلوی نے مشکات میں جہاں یہ حدیث آئی اشد اللماس میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، اسی حدیث سے مسلمانوں کا قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے۔ سمجھ گئے، اسی حدیث سے اس کا جواز ہے، جو ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں وہ بھی تر ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں، لہذا قبروں پہ پھول ڈالنے کا جواز اس حدیث سے شیخ محقق نے بیان فرما، علامہ عبد الغنی نابلسی نے بھی بیان فرما، اور بھی بہت سارے فقہ نے جواب بیان کیے۔ بہرحال یہ میں نے دے دی۔